واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: يا بني احفظ عني أربعة وأربعة، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحنق، وأوحش الوحشة الأجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو خلقیہ اور بہت ہی عظمت عطا کی، شرف انسان کو عطا کیا ہے، اور تمام مخلوقات پر اس کا مرتبہ اور درجہ بلند تر رکھا ہے. کچھ کام، کچھ صفتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں، عطا کی ہیں، اور کچھ صفتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے چھوڑ دی ہیں کہ وہ خود حاصل کرے ان کو. خلقت کا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے انجام دیا ہے، اور جو کچھ ہماری خلقت کے لیے ضروری تھا وہ سب ہمیں عطا کر دیا ہے. اس خلقت کے اندر دوسری چیز انسان نے خود حاصل کرنی ہے، ڈالنی ہے، جس کا نام ہے خلق. خلق اور خلق، خلق اللہ کا فعل ہے اور خلق انسان کا فعل ہے. خلق اچھی ہے، انسان کی بہترین ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کی جو خلقت و خلق کا مرحلہ طے کیا ہے وہ بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ ہے، بہترین نقشے کے مطابق انسان کو بنایا ہے، اور خوبصورت خلقت انسان کی اللہ تعالیٰ نے سنواری ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور نفس کے تصویر کی قسم، یعنی نفس کو انسان نے، انسان کے نفس کو اور وجود کو مرحلہ خلقت میں خداوند تعالیٰ نے نہایت اعلیٰ طریقے سے سنوارا ہے اور بنایا ہے. لیکن خلق و خلقت انسان یہ آغاز ہے انسان کے وجود کا، تاکہ انسان اسے تکمیل کرے، مکمل کرے. خلقت کافی نہیں ہے، خلقت کا نام انسانیت نہیں ہے، ایک فریم ہے، ڈھانچہ ہے. خلق انسانی ڈھانچہ ہے، اس کے اندر انسانیت خود انسان نے ایجاد کرنی ہے، اور اس کا نام خلق رکھا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میں نے تمہاری خلقت احسن کی ہے، تم اپنا خلق احسن کرو. خلق فقط اخلاقیات کو، جو عام طور پر ہم، یہ آواز کو تھوڑا سا منظم کریں، چلے گئے ہیں بھائی. بس کو کم کریں تھوڑا سا اسے. خلقت کا مرحلہ بہت احسن و عالی بنایا ہے، لیکن یہ ڈھانچہ ہے، سانچہ ہے. خلق انسان کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ تو نے اس خلقت کو، اس حسین ڈھانچے میں حسین خلق ایجاد کرنا ہے. اور جب خلق و خلق دونوں ایک جیسے ملتے ہیں، اس کا نام ہے انسان، اور وہ ہے مخلوق برتر، اشرف، صاحب کمال، جس کو فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں. اس خلقت میں جو کچھ خدا نے انسان کو عطا کیا ہے، وہ آمادگی کے لیے ہے، یعنی وسیلے کے طور پر دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنا کام آسانی سے انجام دے دے. جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے دو روپ انسان کے بنائے ہیں، عورت اور مرد. انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے، انسانیت کے لحاظ سے انسان ہونے کے ناطے سے عورت اور مرد میں ذرا برابر کوئی فرق نہیں ہے. جسمانی طور پر ان میں فرق ہے آپس میں، جس طرح لباس میں فرق ہے، کپڑوں میں فرق ہے، مرد ایک طرح کا لباس پہنتا ہے، عورت ایک طرح کا لباس پہنتی ہے، اسی طرح جسم دونوں کا کہ وہ بھی لباس ہے انسان کا. انسان حقیقت میں روح ہے، نفس ہے، اور اس حقیقت کے اندر دونوں ایک جیسے ہیں، یکساں ہیں، فرق نہیں ہے ان دونوں کے اندر. جسمانی طور پر فرق ہے، اور وہ فرق بھی اس وجہ سے ہے کہ ضروری ہے توازن رکھنے کے لیے، انسانی زندگی اور حیات کو جاری رکھنے کے لیے یہ توازن ضروری ہے، اور یہ فرق تمام موجودات کے اندر ہے، میل اور فی میل، تاکہ ہر وہ چیز جس کی نسل کو خدا نے بڑھانا چاہا ہے اس کو دو حصوں، دو روپ میں پیدا کیا ہے تاکہ یہ نسل بڑھتی رہے، آگے ختم نہ ہو. پودوں میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے، انسان میں بھی ہے. یہ جسمانی فرق ہے، وہ جسم اصل نہیں ہے، جس طرح لباس ہمارا یہ اصل نہیں ہے، یہ بنیاد نہیں ہے، ہم بدلتے رہتے ہیں، لباس چینج کرتے رہتے ہیں، اسی طرح جسم بھی ہمارا بدلتا رہتا ہے. بچپن میں جس جسم کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں وہ اور جسم ہے، اور آج جو ہمارا جسم ہے وہ اور جسم ہے، مکمل طور پر بدل گیا ہمارا جسم. اس جسم کے ساتھ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، اس جسم میں بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور جس جسم کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے وہ ایک الگ جسم ہوگا، جب مرنے کے وقت ہوں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، وہ بالکل ہی ایک الگ جسم ہوگا. جو حقیقت انسانیت ہے وہ روح ہے، روح دونوں کی برابر ہے، ایک جیسی ہے، اور دونوں کو ایک کام کرنا ہے، عورت اور مرد کو. انسان ہونے کے ناطے سے دونوں کو ایک ہی کام کرنا ہے، لیکن عورت اور مرد ہونے کے حوالے سے وہ ان کے فرائض مختلف ہیں، ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں، فریضے جدا ہیں. پہلے ہم نے انسانی فریضہ انجام دینا ہے، پھر ہم نے زنانہ فریضہ، اور پھر مردانہ فریضہ انجام دینا ہے. پہلا کام انسانی فریضہ ہے، چونکہ سب انسان ہیں، عورت بھی اور مرد بھی. انسانی فریضہ یہ ہے کہ ہم، میں اس کو آسان لفظوں میں عرض کروں تاکہ سب متوجہ ہو جائیں، اور خصوصاً آپ خواتین محترم کا اس نقطے کی طرف توجہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہزار مرد یہ نقطہ سمجھ جائیں وہ ایک طرف، ایک عورت یہ نقطہ سمجھ جائے تو وہ ایک طرف، چونکہ ہزار مرد سمجھ کے تو ہزار نفس اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں، لیکن ایک عورت اگر یہ نقطہ سمجھ جائے تو پوری دنیا بدل سکتی ہے. اس لیے بہت فرق ہے، یعنی مرد کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو صرف اس کی اپنی ذات کے کام آئے گی، لیکن خواتین کو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو پوری بشریت کے کام آئے گی. یہ بات بچوں کو جدا کر دیں، الگ کر دیں ان کو. اٹھ جائیں آپ، اٹھ جائیں، یہاں سے اٹھیں، اٹھ جائیں آپ، اٹھ جائیں آپ تینوں. ایک بڑا آدمی ان کے بیچ میں بیٹھے، الگ الگ بٹھائیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ انسان کو خدا نے اس کو خوب سمجھنا ہے. میں کوشش کروں گا، اگر تکرار کی بھی ضرورت پڑی تو کروں گا تاکہ یہ بات فرد فرد کے پلے پڑ جائے، کہ انسان کو خدا نے انسان بنا کر پیدا نہیں کیا. پیدا کیا ہے، خلقت عطا کی ہے، لیکن انسان بنا کر پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بننے کے لیے پیدا کیا, نہ انسان بنا کر پیدا کیا. اب توجہ رکھیں خواتین, آپ بیٹھ جائیں, آپ کی طرف سے اب دیکھنی ہے, میری طرف نہیں دیکھنی. ایک بچہ ان کے درمیان بیٹھ گئے, توجہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنا کر پیدا نہیں کیا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے. ایک جملہ آپ تک تکرار کریں, شاید میری زبان سے سمجھ میں نہ آئے, آپ خود بولیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. سب مل کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنا کر پیدا نہیں کیا. سب مل کے کہیں نا, جیسے کلاس میں سب اسٹوڈینٹ مل کے بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے, پہلے میں کہوں گا پھر آپ کہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنا کر پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے. احسن, یہ اصل بنیادی بات ہے, یہ سمجھنی ہے ہمیں. ہم پیدا ہوئے ہیں خلقت لے کر, خلقت میں انسانیت نہیں تھی, انسان بننے کی صلاحیت تھی اس کے اندر. مثلا آپ گھر میں جو کام کرتی ہیں, فرض کریں روٹی پکاتی ہیں آپ, تو آٹا روٹی نہیں ہے لیکن روٹی بنائی جا سکتی ہے اس کی. اگر کوئی کہے یہ آٹا روٹی ہے تو پھر کھانا شروع کر دینا, کھانے کے قابل نہیں ہے, ابھی روٹی نہیں ہے, لیکن روٹی اس کی بنائی جا سکتی ہے. بس آٹا روٹی نہیں بنایا گیا, بلکہ آٹا اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس سے روٹی بنائی جا سکے. اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ نہ یہ آٹا روٹی ہے اور وہ ایک کچا آٹا کھانا شروع کر دے, مر جائے گا وہ. اسے ضروری معلوم ہونا چاہیے کہ آٹا روٹی نہیں ہے, روٹی بنانے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا کہ اس سے روٹی بنائی جا سکے. ہو بہو انسان بھی اسی طرح سے ہے, ہم سب اسی طرح سے ہیں, عورت مرد اسی طرح سے ہیں. ہم انسان جو بنائے, انسان کے روپ میں شکل میں پیدا ہوئے, کوئی بچہ کوئی بچی, تو یوں سمجھے کہ یہ پیڑا ہے, ایک یہ انسان نہیں ہے, پیڑا ہے. پیڑے سے انسان بنایا جا سکتا ہے, اگر کوئی بننا چاہے یا کوئی بنانا چاہے اس پیڑے کو, انسانی پیڑے کو انسان بنایا جا سکتا ہے. بعض اپنا نام ہی یہی رکھتے ہیں, مثلا ہوگا ممکن ہے آپ میں سے کسی کے بچوں کا یا بھائی بہن کا نام ہوگا فرزدق, ہے کسی کا نام یا نہیں؟ نہیں. بعض لوگ رکھتے ہیں, وہ مشہور شاعر کا نام ہے جس نے سید الشہداء علیہ السلام کو کوفہ کے راستے میں کوفہ کے حالات بتائے تھے, اور اس نے بتایا تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے, اور انہوں نے خبر دی تھی امام علیہ السلام کو کہ کوفہ والوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, وفاداری بدل دی ہے. اس کا نام تھا فرزدق. فرزدق عربی زبان میں پیڑے کو ہی کہتے ہیں, پیڑا, روٹی کا پیڑا, جیسے روٹی بنائی جا سکے, لفظی معنی اس کا. ہمارے پاس جو بچہ پیدا ہوتا ہے, یہ جب ہم خود پیدا ہوئے ہیں تو انسانیت کا پیڑا پیدا ہوا ہے جس سے آگے انسان بن سکتا ہے, بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس پیڑے کو اسی طرح چھوڑ دیں, اس کو صرف کھانا کھلاتے جائیں, اس کو موٹا تازہ کرتے جائیں, اس کو کپڑے پہناتے رہیں, یہ کبھی بھی انسان نہیں بنے گا, یہ صرف بڑا پیڑا ہو رہا ہے. پہلے چھوٹا پیڑا تھا, ابھی بڑا پیڑا ہو گیا. پہلے ایک مہینے کا تھا, اب ایک سال کا ہو گیا, ابھی 10 سال کا ہو گیا, ابھی 20 سال کا ہو گیا, ابھی 60 سال کا ہو گیا. انسان نہیں بن سکا, انسان بننے کے لیے اس کو بنایا گیا تھا, نہ انسان بنا کر بھیجا گیا ہے. حیوانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ جس حیوان کو بنانا تھا اسے حیوان بنا کر بھیجا ہے اللہ نے. زمین کو زمین بنا دیا ہے, آسمان کو آسمان بنا دیا ہے, درخت کو درخت بنا دیا ہے, پودے کو پودا بنا دیا ہے, جانور کو جانور بنا دیا ہے. جس کو جو بنانا تھا وہ بنا کے زمین پہ بھیجا, لیکن جب انسان کی باری آئی تو انسان کو بننے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ بنا کر بھیجا ہے. اور یہ سب سے بڑے مشکل انسان کی یہ ہے کہ ہمیں انسان بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے. دوسرے موجودات کی اور حیوانوں کی مشکل نہیں ہے، وہ آسان ہے ان کا کام، چونکہ بنے ہوئے آئے ہیں. انہیں صرف موٹا ہونا ہے، چربی بڑھانی ہے، قد بڑھانا ہے، باقی کچھ بھی نہیں کرنا ان کو. یعنی ایک بکری کو بکری نہیں بننا، بکری بن کے پیدا ہوتی ہے، بھیڑ کو بھیڑ نہیں بننا، اونٹ کو اونٹ نہیں بننا. اونٹ ہے صرف، اس نے بڑا ہونا ہے، چار کے کھا پی کے بڑا ہونا ہے اس نے. لیکن انسان کو پہلا کام اور اصلی کام جو کرنا ہے وہ اس مقام انسانیت تک پہنچنا ہے. انسان بننا ایسے نہیں ہے جیسے ہم کبھی کبھار بچوں کو کہتے ہیں، کوئی شرارت بچہ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں انسان بن دو، انسان بن. یہ انسان بننا یعنی آرام سے بیٹھ، شرارتیں نہ کر، شور نہ کر، تنگ نہ کر، انسان بن. یعنی انسانوں والی صفات تیرے اندر ہونی چاہیے، انسانوں کی طرح آرام سے بیٹھ. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بننے کے لیے بنایا ہے، وہ اس معنی میں نہیں ہے جس مطلب میں ہم بچوں کو کہتے ہیں دوسروں کو کہ آرام سے بیٹھ انسان بن، بلکہ حقیقت انسانیت، مقام انسانیت انسان نے خود حاصل کرنا ہے. خلقت اللہ کی ہے. کس طرح سے انسان مقام انسانیت تک پہنچتا ہے؟ جب اس میں خلق انسانی بھی آ جاتا ہے، وہ حقیقت آ جاتی ہے جس کا نام انسانیت ہے. وہ سارے کمالات، وہ ساری صفات جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں قرآن میں اور انبیاء نے اور آئمہ معصومین نے ذکر کی ہیں، توجہ فرمائیں. اس وقت ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں، ذرا اس کو پہلے جائزہ لے لیں ہم کہ ہم اس وقت کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا تھا. ہم اس وقت بہت کچھ کر رہے ہیں، مرد بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، عورتیں بھی بہت کچھ کر رہی ہیں. عورتیں زیادہ تر مثلا فرض کریں گھروں میں کام کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، کپڑے بناتی ہیں، گھر بناتی ہیں اور مختلف ڈشیں تیار کرتی ہیں، یہ بنانے میں مشغول ہیں. مرد اور چیزیں، مشینری بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، اور چیزیں بنا رہے ہیں. دونوں آئے کچھ اور بنانے کے لیے تھے، بنا کچھ اور رہے ہیں. یہ ایک طرف سے ہے کہ ہم اپنا ڈیوٹی انجام نہیں دے رہے. مثلا ہمیں بھیجا جائے کہ آپ جا کے یہ چیز بنائیں، الماری بنائیں، ہم آ کے کھڑکی بنانا شروع کر دیں. ہمیں کہیں جوتا بنائیں، ہم آ کے کپڑے بنانا شروع کر دیں. کہا کچھ اور گیا تھا. مثلا کچھ لوگ ہیں کھلونے بنا رہے ہیں. اس وقت دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری، یہ آپ کو معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے، سب سے بڑی انڈسٹری دنیا میں جس کا کاروبار سب سے زیادہ ہے وہ کھلونے والی، جو کمپنیاں کھلونے بناتی ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا کاروبار ہے. کھلونے بنانے والی کمپنیاں سب سے زیادہ کماتی ہیں پیسے، سب سے بڑا کاروبار کھلونے بنانے. سب سے زیادہ چیز جو دنیا میں بکتی ہے وہ کھلونے بکتے ہیں، باقی چیزوں سے زیادہ کھلونے بکتے ہیں. خوراک اتنی نہیں بکتی، غذا اتنی نہیں بکتی، ضروریات زندگی اتنی نہیں بکتی جتنے کھلونے بکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے بھی کھلونے بنانا شروع کر دیا بہت زیادہ. کتنے لوگ تھے کوئی اچھی چیز بناتے تھے، وہ چھوڑ کے کھلونے بنانا شروع کر دیے. کوئی لوگ کھلونے بنا رہے ہیں، کوئی کیا بنا رہے ہیں. اصل جو بنانے آئے تھے ہم، وہ اپنی ذات بنانے آئے تھے، اپنے آپ کو انسان بنانے آئے تھے، مقام انسانیت تک پہنچنے آئے تھے. بس ہم آئے کچھ اور بنانے تھے اور بنا کچھ اور رہے ہیں. دوسری طرف سے انسان کو انسان بنانے کے لیے میٹیریل کی ضرورت ہے. جس طرح روٹی بنانے کے لیے میٹیریل چاہیے، کس میٹیریل سے روٹی بنائیں آپ؟ آٹے سے بنائیں. آپ کو کوئی اور ڈش بنانی ہے تو اس کے لیے میٹیریل چاہیے. آپ جب تک میٹیریل نہ ہو کچھ بھی آپ بنا نہیں سکتے. پھر اس کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، مہارت بھی ہونی چاہیے. بعض اوقات میٹیریل ہوتا ہے لیکن طریقہ بنانے کا نہیں آتا. یہ خصوصاً آج کل جو بچیاں ہیں، بیٹیاں ہماری، یہ عموماً غفلت کرتی ہیں، میٹیریل سے کوئی چیز بنا نہیں سکتی، چونکہ پکا ہوا کھانے کی عادت ہو گئی ہے. امی پکا کے دے، یا امی نہیں پکا سکتی تو باہر سے منگوا لیتی ہیں پکا ہوا. اور بعض تو ایسی ہیں کہ پکا ہوا بھی نہیں کھا سکتی، امی منہ میں ڈالتی ہے ان کے. جوان ہو گئی ہیں لیکن انہیں کھانا نہیں آتا. بہت ساری ہوں گی ایسی، آپ کے گھروں میں بھی ہوں گی بچیاں کہ جوان ہو جاتی ہیں کھانے کا طریقہ نہیں آتا، والدین زبردستی ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، کم از کم اتنا تو ہو کہ پکا ہوا تو کھا لو خود، اب پکانا نہیں آتا تو کچھ بھی پکانے کے لیے میٹیریل چاہیے ہوتا ہے، وہ مواد جس سے کوئی چیز بنائیں، مٹھائی بنانا چاہیں، سویٹ بنانا چاہیں، کچھ بھی میٹیریل چاہیے۔ انسان نے جب انسان بننا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو انسان بنانا ہے، اس کے لیے بھی میٹیریل کی ضرورت ہے، جس میٹیریل سے ایک خلقت انسان بنتی ہے، ایک ڈھانچہ انسان بنتا ہے، ایک سانچہ انسان بنتا ہے، یا وہی میں پہلا لفظ استعمال کروں، ایک پیڑا انسان بنتا ہے، انسانیت کا پیڑا انسان بن جاتا ہے۔ وہ کون سا میٹیریل ہے؟ اس میٹیریل کا نام ہے دین۔ دین اللہ تعالی نے اس لیے مقرر کیا ہے، دین کی ساری تعلیمات، کہ انسان اس میٹیریل کو استعمال کرے، سیکھے، حاصل کرے، اور پھر اس کے ذریعے سے مقامی انسانیت تک پہنچ جائے، عورت ہو یا مرد ہو۔ بس دین میٹیریل ہے انسان بنانے کا، انسان سازی کا، جس سے یہ پروڈکٹ تیار ہوتا ہے، بنامی انسان، کوئی عورت کے روپ میں، کوئی مرد کے روپ میں تیار ہوتا ہے۔ لیکن مشکلیں دو ہو گئی ہیں، ایک یہ کہ ہم جو بنانے آئے تھے وہ بھول گئے کہ کیا بنانے آئے تھے، وہ یاد نہیں رہا، کچھ اور بنانا شروع کر دیا۔ مثلا جس طرح سہیلیاں ایک دوسرے کے گھر جاتی ہیں ہوم ورک کرنے کے لیے، کہ جہاں جا کر سکول کا کام کریں گے، کالج کا کام کریں گے، لیکن وہاں جا کر ایس ایم ایس کرنا شروع کر دیتے، وہ آئی کچھ اور کرنے کے لیے تھی، کر کوئی اور اس کو بھول گئی کہ ہم آئی کیوں تھے۔ جب پیچھے سے گھر سے فون آتا ہے کہ ہوم ورک ہو گیا ہے، اوہو میں تو ہوم ورک کرنے آئی تھی، اب تو ٹائم ہی ختم ہو گیا ہے، چلو آج جاتے ہیں پھر کریں گے ہوم ورک، بھول گئے۔ کون سی چیز ہمیں بھلا دیتی ہے؟ یہی سرگرمیاں، کبھی ٹی وی پہ بیٹھ گئے، کبھی گپ شپ لگا لی، کبھی ایس ایم ایس کر دیا، کبھی موبائل پہ بیٹھ گئے، کبھی اس کی باتیں، کبھی اس کی باتیں۔ اس عمل کو قرآن کہتا ہے لہو، لہو یعنی ایسی سرگرمی، ایسے مشغلے جو انسان کو بھلا دیں کہ آیا کیوں تھا۔ مثلا میں آیا ہوں یہاں پر آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، یہاں آ کر میں مصروف ہو جاؤں، کبھی ادھر چلا جاؤں، کبھی ادھر چلا جاؤں، اور بھول ہی جاؤں کہ آیا کیوں تھا یہاں پر۔ اب اگرچہ یہ مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، اور میں بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہوں، آ کر مل رہا ہوں، لوگوں سے مل رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، ان کو مسئلے مسائل بتا رہا ہوں، لیکن جس کام کے لیے آیا تھا، ان مشغلوں نے اور اس مصروفیت نے وہ کام مجھ سے چھڑا دیا، بھول گیا میں، بھلا دیا۔ تو جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں وہ سب کیا شمار ہوگا؟ لہو۔ میرے نزدیک میں بہت تبلیغ کر رہا ہوں، بڑا کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے کاغذوں میں کیا کر رہا ہوں؟ میں سب لہو کر رہا ہوں۔ لہو یعنی ایسی سرگرمی، ایسی مصروفیت جو انسان کو بلا دے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ ہوتے ہیں نا کبھی ہم مقصد اپنا بھول جاتے ہیں، کسی کے گھر میں گئے، عموماً خواتین چونکہ ان کے پاس گفتگو کا مواد بہت زیادہ ہوتا ہے، جاتے ہی شروع کرتی ہیں، کئی چیپٹر پہ ان کو گفتگو کرنی ہوتی ہے، آخر میں بھول ہی جاتی ہیں کہ آئی کیوں تھی، مثلا میں تو کوئی فلاں چیز لینے آئی تھی، واپس گھر میں جاتی ہے، پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میں گئی کسی اور کام کے لیے تھی، کر کے کچھ اور آ گئی۔ جو چیز بھی ہمیں، جو کام بھی ہمیں، مثلا فرض کر لیں کہ میں یہاں بیٹھ کر مقصد، مثال دے رہا ہوں، میں مقصد کے طور پر میں یہاں پر آیا ہوں آپ کو درس دینے کے لیے یا گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں، اور یہاں بیٹھ کر میں قرآن پڑھ کے کھول کے قرآن پڑھنا شروع کر دوں، اور بعد میں پتہ چلے کہ اوہو میں تو آیا کسی اور مقصد کے لیے تھا۔ اب میں نے اپنے تئیں بہت ثواب کا کام کیا کہ قرآن پڑھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو میری فائل بن رہی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے لہو کی ہے۔ یہ قرآن پڑھنا ثواب، میں سمجھ رہا ہوں ثواب ہو رہا ہے، ادھر لکھا ہوا ہے اس نے لہو کی ہے۔ لہو کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان سے، انسان کو مقصد بلا دے، فراموش کرا دے، لہو اس کو کہتے ہیں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، لہو میں پڑ گئے ہیں، یعنی ہر وہ کام کر رہے ہیں جس نے ہمیں مقصد سے دور کر دیا، یہ سب لہو ہو جائے گا۔ اب کوئی اچھا لہو ہے، مقدس لہو ہے، اور کوئی غلط حرام لہو ہے۔ کچھ لوگ ہیں گانے سن رہے ہیں، وہ بھی بھول گئے ہیں کیا کرنے آئے تھے، کچھ لوگ ہیں وہ جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ بھی لہو ہی کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں مقصد کو بھول گئے ہیں۔ دونوں مقصد بھول گئے ہیں. فرض کریں دو آدمی ہیں, کسی کے گھر میں گئے کسی کام سے, ایک جا کے اچھے کام میں مشغول ہو گیا, دوسرا غیبت کرنے میں مشغول ہو گیا. دونوں لہو کر رہے ہیں, چونکہ دونوں کو اس کے اچھے کام نے اس کو مقصد چھڑا دیا, اس کے غلط کام نے اس سے مقصد چھڑا دیا. بس ایک اچھی لہو میں مشغول ہے, دوسرا بری لہو میں مشغول ہے, ہیں دونوں لہو ہیں. قرآن سب سے بڑی مشکل ہماری یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ لہو میں پڑ گئے ہو. انما الحیات الدنیا لعب ولہو, یہ تمہاری زندگی لہو بن گئی ہے, لہو بن گئی ہے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں لہو نے اتنا مصروف کر دیا ہے کہ تم بھول ہی گئے ہو کہ پیدا کیوں ہوئے تھے, آئے کس مقصد کے لیے تھے. کوئی گھریلو کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے, کوئی تعلیم کے کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے, کوئی کاروبار میں اتنے مصروف ہو گئے, کوئی بزنس میں اتنے مصروف ہو گئے, کوئی لکھنے میں مصروف ہو گئے, کوئی پڑھنے میں مصروف ہو گئے, سب مصروف ہو گئے. اب میں گناہوں کے نام نہیں لے رہا ہوں کہ لوگ آ کے گناہوں میں لگ گئے, نا بہت سارے لوگ ہیں گناہ نہیں کرتے, اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن یہ سب اچھے کاموں نے بھی ان کو مقصد چھڑوا دیا ان سے. لہذا قرآن فرما رہا ہے کہ الحاکم التکاثر, تمہیں مشغول کر دیا ہے ہر چیز کی کثرت نے, کہ زیادہ ہو, جوڑے زیادہ ہوں, کپڑے زیادہ ہوں, گھر زیادہ ہو, یہ زیادہ ہو, یہ زیادہ ہو, چوڑیاں زیادہ ہوں, زیورات زیادہ ہوں, سامان زیادہ ہو, جہیز زیادہ ہو, مہمان زیادہ ہو, رش زیادہ ہو, یہ ہر چیز کی زیادہ مقدار کی طلب نے تم سے مقصد چھڑا دیا ہے اور تم لہو میں پڑ گئے ہو, بھول گئے ہو کیا آئے کس کے لیے تھے. پس دین ہے انسان بننے کا میٹیریل, جس سے ہم نے انسان بننا ہے. ہم آئے تھے اسی کام کے لیے کہ مقام انسانیت تک ہمیں پہنچنا ہے, اور دین کا مقصد یہ ہے. ایک تو ہم بھول گئے کہ کیوں آئے تھے, دوسرا دین کے بارے میں ہماری تھوڑی سی الجھن پیدا ہو گئی ہے. وہ الجھن یہ ہے کہ کچھ کام انبیاء نے کیا ہے, انبیاء دین لے کر آئے ہیں, اور کچھ ہمارے اپنے آبا نے کیا ہے, آبا نے رسمیں بنائی ہیں, انبیاء نے اصول بتائے ہیں. ہوتے ہیں نا, مثلا فرض کریں کہ سلائی کا کوئی اسکول ہے, آپ جاتی ہیں وہاں سلائی سیکھنے کے لیے, یا کوکنگ کا کوئی اسکول ہے, وہاں آپ جاتی ہیں کھانا پکانا سیکھنے کے لیے, لیکن وہاں پر ایک رسم بھی ہے. کوئی بھی انہوں نے خود جس نے اسکول کھولا ہوا ہے اس نے ایک رسم بھی بنائی ہوئی ہے. رسم یہ ہے کہ پہلے یہاں مثلا کھیر پکائیں, پھر یہ کھائیں, کسٹرڈ بنائیں پھر کھائیں, یہ کھا کے پھر اس کے بعد آپ نے سیکھنا ہے. تعلیم کے کچھ اصول ہیں, دین کے اصول ہیں, انبیاء اصول لے کر آئے ہیں, ضابطے لے کر آئے ہیں, ہمارے آبا نے رسمیں بنائی ہیں, رواج بنائی ہیں. اب مشکل دوسری یہ کھڑی ہو گئی ہماری کہ دین کو ہم نے صرف رسومات میں منحصر کر دیا ہے. عورتوں نے بھی اور مردوں نے بھی اور شیعوں نے بھی اور سنیوں نے بھی رسومات کو دین سمجھ بیٹھے ہیں, اور جو اصل میٹیریل ہے دینی اس کو بھول گئے, اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. یہ ایک طرف سے ہوا دین کے اندر, دوسرا اپنے بارے میں غلط فہمی ہو گئی کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ چھوڑ دیا, اور وہ کام مشغول ہو گئے جس کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے. اس وجہ سے اب یہاں اکثریت اس مقصد سے دور رہ جاتے ہیں جس کے لیے ہمیں خداوند تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اس لیے اشارہ کیا تھا کہ یہ نقطہ اگر مردوں کو سمجھ میں آئے فائدہ ہے, لیکن اگر خواتین کو سمجھ میں آ جائے تو بہت فائدہ ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کہ کچھ کام ہیں جو اگر عام لوگ کریں تو فائدہ ہے, لیکن علماء کریں تو بہت فائدہ ہے. اسی طرح فرمایا کہ یہ وہ کام ہے کہ اگر عام لوگ کریں تو ٹھیک ہے, فائدہ ہے, لیکن اگر خواتین کریں تو بہت ہی فائدہ ہے. مثلا ہر آدمی اگر با حیا ہو جائے, عفت و حیا اس میں آ جائے, یہ ہر ایک کے لیے بہت اچھا ہے, مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے, لیکن اگر عورتیں با حیا ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے. یعنی یہ کہ عام آدمی اگر با حیا ہوتا ہے تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے, لیکن اگر خواتین با حیا ہو جائیں ساری امت کا فائدہ ہے. اگر عام لوگ ٹھیک ہو جائیں مثلا عام لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر حوصلہ صبر آ جائے اور برداشت قوت برداشت پیدا ہو جائے ان کے اندر, اگر عام لوگ اس طرح سے ہو جائیں تو فائدہ ہے, لیکن اگر علماء کے اندر یہ صفت آ جائے تو سب کا فائدہ, پوری امت کا فائدہ ہے. عام آدمی اگر انصاف کریں تو ٹھیک ہے فائدہ ہے, لیکن حکمران اگر انصاف کریں تو بہت ہی اچھا ہے, چونکہ سب کا فائدہ ہے, پوری امت کا فائدہ ہے. اسی وجہ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ نقطہ جو کوشش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے, اگر یہ مردوں کو سمجھ میں آ جائے تو فائدہ ہے, لیکن اگر خواتین کو سمجھ میں آ جائے تو بہت ہی فائدہ ہے. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے اندر جو صلاحیتیں پیدا کی ہیں ان میں خواتین کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے زیادہ رکھی ہے کہ تعلیم و تربیت, یہ دو کام ہیں جس سے انسان دین سیکھتا ہے اور دین کے ذریعے سے مقام انسانیت تک پہنچتا ہے. تعلیم و تربیت مشکل ترین کام ہے دنیا کے, سب سے مشکل کام تعلیم دینا اور تربیت کرنا. اب آپ میں سے ممکن ہے ٹیچرز بھی ہوں یہاں پر, یا بہت سارے اسکول اپنے بنائے ہوئے ہوں, یا پڑھا تو سب نے انشاءاللہ, آپ کہیں گے یہ تو مشکل کام نہیں ہے, تو بہت آسان کام ہے. ہمارے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے یہ تعلیم نہیں ہو رہی, رٹا لگاتے ہیں, رٹنے کو تعلیم نہیں کہتے, رٹا لگا دیں, دین کا رٹا لگا لیں, دنیا کا رٹا, ریاضی کا رٹا, انگلش کا رٹا, فزکس کا رٹا, کیمسٹری کا رٹا, قرآن کا رٹا, حدیث کا رٹا, امامت کا رٹا, سب چیز رٹا لگا لیں, رٹنے کو تو تعلیم نہیں کہتے. ساری دنیا کی چیزیں رٹ لیں, آپ رٹ لیں, اس کو کوئی تعلیم نہیں کہتے. میں پورا قرآن رٹ لوں, یہ تعلیم نہیں ہے, ہدایت نہیں ہے. رٹے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, صرف امتحان میں نمبر مل جاتے ہیں, رٹا لگاؤ نمبر زیادہ لے لو, اب نمبر لیے بس, اور کچھ بھی حاصل. جس نے رٹا لگایا ہوا ہے اسے کہو, مثلا فرض کر لیں کہ کوکنگ کا امتحان ہوا اور فارمولا جو تھا وہ رٹا لگا لیا کہ فلاں چیز اس طرح بنتی ہے, اب اسی کو کہو جس چیز کا رٹا لگایا ہوا تھا پکا کے دیکھو, اسے پکانا نہیں آتا. رٹا اسی طرح سے ہے, رٹا یعنی ذہن میں بٹھا لی کچھ چیزیں, بس پریکٹیکل نہیں ہو سکتا, عمل نہیں ہو سکتا. ہمارے ملک کے اندر جو دینی نظام, تعلیمی نظام ہے, انگلش میڈیم ہو, اردو میڈیم ہو, یا دینی میڈیم ہو, عربی میڈیم, تعلیم اس کو ایسے اعزازن, عزت افزائی کے لیے اس کو کہتے ہیں تعلیم ہو رہی ہے, تعلیم نہیں ہے, کیا ہے؟ رٹا ہو رہا ہے, رٹا لگایا جا رہا ہے. تعلیم کا مطلب یہ کہ آگاہی, نورانیت, یہ آگاہی دینا, نورانیت دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں مختلف انسانوں کو دی ہیں. خواتین کو یہ صلاحیت سب سے زیادہ دی ہے, اس لیے بچہ ماں کی آغوش میں ڈالا ہے, باپ کی آغوش میں نہیں ڈالا. یعنی فطری طور پر بچہ ماں کی طرف مائل ہوتا ہے اور ماں ہی بچے کو سنبھال سکتی ہے. اگر فطری طور پر دیکھیں باپ کو دیکھیں تو وہ اصل نہ حوصلہ ہے اس کے اندر, بھلے دن میں آتا ہے بچے کو دو منٹ کے لیے چوم لیتا ہے, بس اس کی محبت اتنی ہے باپ کی, اس سے زیادہ. اب بچہ رونا جب شروع کرتا ہے تو پہلے والدہ کو کہتے ہیں اس کو چپ کرو, مثلا چپ نہیں ہوتی, پھر خود اٹھ کے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے, پھر اگر بیوی سے ڈرتا ہے تو گھر سے باہر نکل جاتا ہے غصے سے, لیکن اگر نہیں ڈرتا تو بچے کو مارنا شروع کر دیتا ہے. لیکن دیکھیں ماں ایسے نہیں کرتی, خاتون ایسے نہیں کرتی, اس کے اندر اتنا حوصلہ خدا نے رکھا ہے کہ ایک نہیں کئی بچے ایک ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں, لیکن وہ کبھی گھبراتی نہیں, انہیں بالکل نہیں گھبراتی, اس کے اندر خدا نے اتنا حوصلہ رکھا ہے. اسی نازک موجود اور نازک مزاج کے اندر اتنا مضبوط حوصلہ ہے. مثلا بچہ رات کو بیمار ہے, خدا نخواستہ کوئی اس کی ضرورت ہے, روتا ہے, وہ باپ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے اٹھے گا, نپل پلائے گا, یہ کرے گا, پھر سو جائے گا, پھر بچہ روتا ہے تو روتا رہے, لیکن ماں ساری رات جاگتی رہتی ہے. یہ خصوصیات کس نے ڈالی ہیں؟ خدا نے ڈالی ہیں. کیوں ڈالی ہیں؟ اس لیے کہ اس بچے کو یہ پیڑا ہے جو بنایا ہے اللہ نے انسانیت کا, یہ پیڑا بنا کے اس کے ہاتھ میں ڈال دیا, اس کی آغوش میں ڈال دیا, جس کو پیڑے سے انسان بنانا آتا ہے, اور وہ ماں ہے, وہ خاتون ہے, تعلیم کے ذریعے البتہ. تربیت ہے. تربیت اور چیز ہے, تعلیم آگاہی دینا, حقیقتوں سے آشنا کرنا, روشنی دینے کو تعلیم دینا کہتے ہیں, روشنی دینے کو. تربیت کا مطلب ہوتا ہے پرورش, پروان چڑھانا, یعنی شخصیت کی نشو و نما. اس بچے کی شخصیت ہے, قد بھی ہے, اس کا جسم بھی ہے. جسم یہ غلے کھانے سے موٹا ہوتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے, اور ہم ناپتے رہتے ہیں کہ ابھی اتنے سال کا ہو گیا, ابھی دانت نکال لیے, ابھی اس نے یہ کر لیا, اس طرح بڑا ہو رہا ہے. لیکن تربیت اس کا کام نہیں ہے. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کی ایک شخصیت ہے, وہ شخصیت بھی بڑھنی چاہیے, بڑی شخصیت بنے, نشو و نما کرے. تربیت کا یہ کام ہے کہ ایک اچھی, بہترین, خوبصورت شخصیت اس بچے کے اندر ہو. بچی ہو یا بچہ, فقیر ہو یا امیر, اس کی شخصیت کو بڑھائے. بعض اوقات آپ دیکھیں ایک انسان ہے, مثلا عورت ہے, بڑی ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, لیکن شخصیت نہیں بن سکی اس کے اندر, بے شخصیت ہے. شخصیت نے کوئی رشد نہیں کی, شخصیت نے کوئی نشو و نما نہیں کی, شخصیتی لحاظ سے بالکل صفر ہے, زیرو ہے. بعض اوقات نا ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے یا بچہ ہوتا ہے, اس کے اندر بہت اعلیٰ شخصیت ہوتی ہے, بہت اعلیٰ شخصیت ہے اس کی ذات کے اندر. ایک بوڑھا مرد ہے مثلا, شخصیت نہیں ہے اس کے اندر. چھوٹے بچے کے اندر بعض اوقات شخصیت بھرپور طریقے سے آ جاتی ہے. یہ دو کا تعلیم اور تربیت دونوں کس کے لیے ہیں؟ تاکہ یہ انسانیت کا ڈھانچہ, یہ خلقت مقامی انسانیت تک پہنچ جائے. اور یہ دونوں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر زیادہ رکھی ہیں, پرورش کا کام بھی اور تعلیم کی صلاحیت اس کو دی. اس لیے چونکہ اس کے لیے زور بازو نہیں چاہیے, تعلیم کے لیے زور بازو نہیں چاہیے. اگرچہ پاکستان کا قدیمی نظام, اس میں تعلیم کے لیے زور بازو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ پکڑ کے شاگرد کو نیچے لٹا کے اس کے سینے پر چڑھ کے, جس طرح ٹیچر مارتے تھے پہلے زمانے میں, نہ زور بازو چاہیے زمین کھودنے کے لیے, محنت کرنے کے لیے, سامان اٹھانے کے لیے. وہ مرد کو دیا ہے, مرد کے بازو میں زور دیا ہے, اور خاتون کی روح میں خدا نے زور دیا ہے, حوصلہ دیا ہے. دونوں کو الگ الگ صلاحیتیں دی, کیونکہ کام الگ کروانا ہے دونوں سے. ان سے یہ کام کروانا ہے کہ آپ نے بشریت کی پرورش کرنی ہے, آپ نے ان کو تعلیم دینی ہے, آپ نے ان کو پروان چڑھانا ہے, عورت ہو یا مرد. پھر عورت ہے اگر تو آگے اس نے بڑھانا ہے یہ سلسلہ, دوسروں کو پروان چڑھانا. ایک فریضہ تو خوب یہ ہے کہ ہم صرف اپنی اولاد کو کریں یہ کام, پر تعلیم بھی دیں اور تربیت بھی. یہ انسانی کام نہیں ہے, چونکہ حیوان بھی اپنے بچوں سے ہمدردی رکھتا ہے, بلکہ انسان سے زیادہ ہمدردی رکھتا ہے. چونکہ بعض اوقات ہم اپنے بچوں سے غافل ہو جاتے ہیں, لیکن حیوان اپنے بچوں سے غافل نہیں ہوتا. بعض حیوانات ہیں اتنا خیال رکھتے ہیں اپنے بچوں کا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. آج کل تو مشینوں سے چوزے اور مرغیاں بنتے ہیں انڈے, لیکن پہلے جب نیچرل چیزیں تھیں تو یاد ہوگا گھروں میں مرغیاں پالتے تھے لوگ, تو وہ منظر اچھا دیکھتے تھے کہ جب وہ مرغی انڈوں پہ بیٹھتی تھی, چوزے نکلتے تھے, تو ان چوزوں کی حفاظت کے لیے وہ اتنی جنگجو بن جاتی تھی, یہی بزدل مرغی انسانوں پر حملے کر دیتی تھی. اور یہ کتے بلیاں جو آتے ہیں چوزے کھانے کے لیے, مرغی ان کے اوپر حملہ کر دیتی تھی, بگا دیتی ہے. یعنی اتنی طاقت اس کے اندر آ جاتی تھی, اتنا حوصلہ آ جاتا تھا. صرف اپنے بچوں کو کھلانا, اپنے بچوں کو پلانا, یہ بہت محدود و تنگ نظری ہے. ہم اپنی صلاحیتوں کو اگر دیکھیں, مثلا فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے, اور میں صرف اپنے بچوں کو بیٹھ کر فائدہ پہنچاؤں, تو یہ خودخواہی ہے, خود غرضی ہے. یہ مجھے یہ چاہیے کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو اللہ کی ساری مخلوق کے لیے میں اس صلاحیت کو استعمال کروں. اسی طرح آپ کے اندر جو صلاحیت ہے وہ گھر سے شروع کریں, فریضہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. جو بھی چاہتا ہے انسانیت کی اصلاح کرے, اپنے گھر سے شروع کرے. پہلے اپنی ذات سے شروع کرے, ذات کے بعد اپنے گھر سے شروع کرے, گھر کے بعد اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے, اور پھر آہستہ آہستہ پوری امت کو بنائے. یہ نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے ہمارے خصوصاً خواتین کو سمجھ میں آ جائے, وہ کام جو سب کرنا چاہتے ہیں اور نہیں ہو رہا. اب دیکھیں 60 سال سے پاکستان میں ہر اچھا درد مند آدمی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں رہا کسی سے بھی کچھ. مثلا ہم چاہتے ہیں ہم کچھ بن جائیں, ہم کوئی قوم کہیں پہنچ جائے, دین ہمارا کہیں پہنچ جائے, ہماری ملت کہیں پہنچ جائے, سب کچھ ہم چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں رہا, پہنچتے کہیں بھی نہیں ہے. کیوں نہیں پہنچتے؟ اس لیے کہ جیسے مرد سالاری کہتے ہیں فارسی زبان میں, یعنی مردوں کی حاکمیت, ہر چیز پہ مردوں کا قبضہ ہے, اس فیلڈ پر بھی ان کا قبضہ ہے جو ان کا نہیں ہے, جو ان کو آتا نہیں ہے طریقہ, یہ خواتین کو لینا چاہیے. خواتین کی گھریلو ذمہ داریاں ہیں, مرد کی بھی ذمہ داریاں ہیں, لیکن انسان ہونے کے ناطے ہماری صرف یوں نہیں ہے. دیکھیں کئی حیثیتیں ہیں میری, آپ کی بھی کئی حیثیتیں. ایک مرد کی یہ حیثیت ہے کہ یہ مرد ہے, یہ انسان ہے, یہ مرد بھی ہے, یہ باپ بھی ہے, یہ بیٹا بھی ہے, یہ شوہر بھی ہے, یہ بھائی بھی ہے, یہ چچا بھی ہے, یہ ماموں بھی ہے. تو جتنی حیثیتیں ہیں ان حیثیتوں سے اس کے کچھ فریضے بنتے ہیں. مثلا یہ مرد باپ ہے, بس بچوں کا بھی ایک فریضہ ہے اس پر. یہ مرد کسی کا بیٹا بھی ہے, بس اس کے ماں باپ ہیں, ان ماں باپ کے لیے بھی ایک فریضہ, ایک ذمہ داری ہے اس کی. اب یہ کہے کہ میں کتنی ذمہ داریاں ادا کروں, میں باپ والی ذمہ داریاں ادا کروں یا بیٹے والی, یہ ایک ذمہ داری چن لے کہ میں صرف باپ بنوں گا, بیٹا نہیں بنتا. نا آپ بیٹے بھی ہو, آپ نے اپنے بچوں کو جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کرنی ہے, اور آپ نے اپنے ماں باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کرنی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اب میں باپ بن گیا ہوں اب میں بیٹا نہیں رہا. یہ بعض لوگ کرتے ہیں یہ کام. مثلا بعض لوگ شادی کر لیتے ہیں, کہتے ہیں اب میں شوہر بن گیا ہوں اب میں ماں کا خیال نہیں رکھتا. نا دونوں کام کرنے ہیں آپ کو, زوجہ کا بھی خیال رکھنا ہے, ماں کا بھی خیال رکھنا ہے. استعفیٰ نہیں دینا, یہاں فارغ نہیں ہوئے آپ, آپ ابھی بھی بیٹے ہو, ابھی بھی آپ اولاد ہو. اولاد ہونے کے ناطے ماں باپ کی ذمہ داری ہے آپ پر, شوہر ہونے کے ناطے زوجہ کی ذمہ داری ہے, باپ ہونے کے ناطے بچوں کی ذمہ داری ہے, اور کسی آفس میں کام کرتے ہو اس حوالے سے وہ ذمہ داری ہے, کسی مذہبی کام میں ہو تو اس حوالے سے وہ ذمہ داری ہے. ایک ہی وقت میں ایک آدمی کی بیسیوں ذمہ داریاں ہیں. مثلا ایک خاتون گھر کے اندر موجود ہے, یہ اولاد ہے, کسی کی بیٹی ہے, بس ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اس پر, یہ خود ماں بھی ہے اس حوالے سے بھی اس کی ذمہ داری ہے, یہ بیوی بھی ہے اس حوالے سے بھی اس کی ذمہ داری ہے. تو یوں نہیں ہو سکتا کہ ہماری چونکہ یہ ذمہ داریاں ہیں اب یہ نہیں کرتے ہم, یہ غلط کام ہے. ہم نے اپنے وقت کو, اپنی عمر کو اور اپنی فرصتوں اور توفیقات کو اس طرح تقسیم کرنا ہے کہ ساری ذمہ داریاں ہم نے انجام دینی ہیں. ان میں سے گھریلو کام ہے, اب ظاہر ہے گھر بھی سنبھالنا ہے ہمیں, بچے بھی سنبھالنے ہیں, اور جو کام ہیں ذمہ داریاں ان جس عنوان سے بھی ہیں ان میں سے سب کرنا ہے. لیکن یہ نہ ہو جائے کہ ساری برتن بھی دھو دیں, جھاڑو بھی لگا دیں, روٹی بھی پکا دیں, گھر بھی صاف ستھرا کر دیں, باقی سارے کام کر لیں, سب کام کر کے شام ہو جائے اور جو اصل کام کرنا تھا وہ نہ کر سکیں. اصل کیا تھا؟ یہ جو سب صفائی کی ہے اصل کام کرنے کے لیے, باقی کھانا پکایا ہے تاکہ کھا کے مجھ میں اور دوسروں میں طاقت آئے تاکہ اصلی کام کریں ہم. اصل کام کیا تھا؟ اپنے آپ کو بنانا اور وہ جن کی ذمہ داری مجھ پر ہے ان کو بھی بنانا. سب سے پہلے اپنی ذات کو بنانا, انسانیت کے مقام پر پہنچانا. پھر وہی جملہ جو ابھی آپ نے دہرایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنا کر نہیں بلکہ انسان بننے کے لیے پیدا کیا. یہ اصل ذمہ داری ہے ہماری, اصل کام یہ ہے ہم سب کا اس مقام تک پہنچے. لیکن ہم ایک تو یہ ذمہ داری بھول گئے, دوسرا جو میٹیریل انسان بننے کے لیے آیا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس کی جگہ پر فقط رسومات لے کر اس کو دین سمجھ لیا اور ثواب. دین کا مقصد ثواب نا, دین کا مقصد نہیں ہے ثواب, دین کا فائدہ ہے ثواب. مقصد یہ ہے کہ دینی تعلیم اور دینی تربیتی نظام سے ہم اپنے آپ کو مقامی انسانیت تک پہنچائیں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں. یہ صلاحیت خواتین کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے زیادہ ایجاد کی ہے. اگر اپنے اندر غور کریں آپ اپنی صلاحیتوں کی طرف, تو آپ کے اندر یہ اس وقت مغربی دنیا نے جو مغربی ثقافت کلچر ہمارے ملک اور ہماری قوم میں زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے اور ہمارا گھریلو ماحول بدلتا جا رہا ہے, بدلتا بے ہی مانا کہ نہ کہ پہلے بہت اچھا تھا اور اب خراب ہوتا جا رہا ہے, نہ پہلے بھی خراب تھا لیکن پہلے اور خرابی تھی اب اور خرابی ہو گئی. یہ کہ جس طرح پہلے مثلا ایک آدمی کے اوپر والے دانت میں درد ہوتا تھا وہ ٹھیک ہو گیا, اب نیچے والے دانت میں درد ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ بات خرابی ہے, صرف جگہ بدل گئی ہے اس کی. پہلے کیا تھا, رسوماتی زندگی, بڑے بوڑھے بزرگ ہمارے رسوماتی زندگی تھی, ان صرف رسومات پر عمل کرتے تھے, اصل کام سے وہ بھی غافل تھے. اب اس رسوماتی زندگی میں تھوڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ مغربی کلچر گھروں کے اندر گھریلو ماحول ہمارا سارا بدل کے اس تہذیب کے مطابق بنتا جا رہا ہے اور اس کے اندر ہم غرق ہو کر بھول گئے ہیں اپنی اصلی کام, اصلی ذمہ داری چھوڑ دی ہے ہم نے, بھول گئے ہیں, مرد بھی بھول گئے ہیں, خواتین بھی بھول گئی ہیں. لیکن اگر مرد متوجہ ہو جائیں اور خواتین نہ ہوں, ممکن ہے اکا دکا افراد معاشرے کے اندر بنتے رہیں جس طرح ابھی ہو رہا ہے کہ بعض اوقات کچھ افراد اس شہر میں, کچھ افراد اس شہر میں, چاند ایک پھول یہاں چاند ایک پھول وہاں, یہ اگاتے ہیں. لیکن جیسے وہ فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ چند پھولوں سے بہار نہیں آتی, بہار اس وقت آتی ہے جب سارا چمن کھلے. اگر میں مثلا اپنی ذات کو بنا لیتا ہوں, وہ بھی پھول ہے خزاں کے اندر اگا ہوا ہے, ایک پھول سے کوئی بہار نہیں آتی. اس لیے عرض کیا تھا کہ اگر مرد سمجھ جائے تو چند پھول بنیں گے, اگر خواتین سمجھ جائیں یہ نقطہ, پھر پورا چمن آباد ہو جائے گا, ہرا ہو جائے گا, چونکہ باغبان اس چمن کی خواتین کو بنایا گیا ہے. پرورش و تربیت و تعلیم یعنی انسان بننے کا عمل و انسان بنانے کا عمل, یہ صلاحیت آپ کو عطا کی گئی ہے. اب ہمیں دو چیزوں کو دیکھنا ہوگا, ایک کہ دین کو درست سمجھیں ہم, رسومات سے تھوڑا سا آگے جائیں. رسومات دینی ہیں لیکن ہمارے اپنے آبا نے بنائی ہیں, انبیاء نے نہیں بنائی. یہ جتنی بھی رسومات آپ بجا لاتے ہیں کسی بھی حوالے سے, شادیوں میں, بیاہ میں, ماتم میں, سوگ میں, خوشی میں, عید میں, مثلا کسی نبی نے نہیں کہا کہ عید کو سوئیاں کھائیں آپ. اب یہ ہمارے اپنے ہندی, کیونکہ مثلا انبیاء جس سرزمین پر تھے وہاں سوئیاں ابھی بھی نہیں ہوتی, بناتے ہی نہیں ہیں وہ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے سوئیاں ہوتی کیا ہے. یہ انڈیا کی پیداوار ہے. یا مثلا عاشور جب ہوتا ہے تو حلیم پکانی ہے, اب یہ بھی نہ کربلا والوں نے کھائی ہے, نہ بنائی ہے, نہ ہمیں بتائی ہے, یہ ہم نے خود ہندوستانی ڈش بنائی ہے, اچھی لگی ہے تو اس کو عاشور میں تبرک کے طور پر. یہ رسومات ہماری ہیں جو علاقائی رسومات ہیں. آپ ایران جائیں رسومات بدل جاتی ہیں, عراق جائیں رسومات, مثلا پاکستانی رسومات ایران میں نہیں ہیں, ایرانی رسومات عراق میں نہیں ہیں, عراقی رسومات آگے لبنان میں نہیں ہیں. رسومات ایک علاقے کی ہوتی ہیں, مثلا پنجابی رسومات اور پشتو رسومات میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ پشتون علاقے میں چلے جائیں بالکل رسومات بدل گئی ہیں. رسومات اگر تو ٹھیک رسومات ہیں, شریعت اور دین کے مخالف نہیں ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, سوئیاں کھائیں آپ, جو نہیں کہ ساری رسومات چھوڑ دیں آپ, اگر مخالف دین نہیں ہیں کوئی اشکال نہیں ہے ان کو, ان رسومات کو بچا لیں. لیکن اگر دین شریعت کی مخالفت ہوتی ہے, حد خدا ٹوٹتی ہے اس سے, حکم خدا کی مخالفت ہوتی ہے, وہ رسومات جائز نہیں ہیں. لیکن رسومات جائز ہوں یا ناجائز, دونوں سلسلے رسومات کے یہ دین نہیں ہے. دین ایک الگ چیپٹر ہے, دین ایک الگ چیز ہے. پہلا کام ہمارا یہ کہ ہم وقت نکالیں, خواتین اہتمام کریں, آپ کے پاس وقت زیادہ ہے باوجود تمام تر مصروفیات کے جو آپ کی ہیں چھوٹی چھوٹی گھریلو, اور اس کے باوجود بھی آپ کے پاس وقت, مردوں کے پاس بھی بہت وقت ہے, یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, ورنہ بہت وقت ہے. میں ایک ملک میں گیا تبلیغ کے لیے, تو وہاں کچھ لوگ جاب پر تھے, کچھ جاب لیس تھے, کچھ ملازمین تھے اور کچھ کے پاس ابھی روزگار نہیں تھا, تو وہ سب کہتے تھے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک دن میں نے انہیں بلایا, میں نے کہا یہ جو آفس جاتے ہیں, ملازمت ہے, جاب کرتے ہیں, ان کے پاس تو نہیں ہے چلو معلوم ہے, لیکن جو بے روزگار ہیں ان کے پاس کیوں وقت نہیں ہے؟ ان کو بھی دیکھا دیکھی عادت ہو گئی ہے ان کی کہ ہمارے پاس بھی ٹائم, یہ فیشن ہو گیا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور جبکہ ٹائم ہے, بس ان خواتین جتنا فون پہ بات کرتی ہیں اس سے لگتا ہے کہ بہت ٹائم ہے ان کے پاس. وہ ایک ہے نا لطیفہ کے کسی گھر میں فیملی بیٹھے ہوئے تھے عورت مرد, تو ایک فون کال آئی, خاتون خانہ نے اٹھ کے وہ اٹینڈ کی, فون سنا, پونا گھنٹہ بات کی 45 منٹ, اور 45 منٹ کے بعد فون آف کیا تو گھر والوں نے پوچھا کہ کس کا فون تھا, تو انہوں نے کہا رانگ نمبر تھا یہ. یعنی رانگ نمبر پر پونا گھنٹہ بات کی انہوں نے. اگر وہ کسی اپنی رشتہ دار کا ہوتا تو جب تک ٹیلی فون کی تار نہیں جلتی اس وقت تک بات ہے. وقت ہے, ہم ضائع بہت کرتے ہیں وقت, بہت ضائع کرتے ہیں. اگر یہ ضائع وقت سمیٹیں ہم سب, بزرگ خواتین, دوسری خواتین, چھوٹی بچیاں, ضائع وقت کو اگر آپ سمیٹیں آپ کے پاس بہت بہت ٹائم بچتا ہے. یہ چند روز قبل, یہ کچھ عرصہ قبل ہم نے اپنے اسٹوڈینٹس کے لیے ایک سبجیکٹ میں نے خود ان کو پڑھایا ہے ٹائم مینجمنٹ کا, جو ایک سائنس ہے اس وقت دنیا کے اندر, مدیریت وقت یا مدیریت زمان اس کا نام ہے, ٹائم مینجمنٹ. یعنی اس وقت کس طرح ہم اپنے وقت کو کس طرح مینیج کریں, تقسیم کریں, تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مقصد حاصل کریں. موجودہ صورت ہماری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت میں کم سے کم فائدہ اٹھاتے ہیں. بس 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ کا کام کرتے ہیں ہم, باقی سارے منٹ اور گھنٹے ضائع ہوتے ہیں. لیکن ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کم سے کم وقت میں 10 گھنٹوں میں 20 گھنٹے کا کام کریں آپ. یہ سلیقہ خواتین میں ہے, کر سکتی ہیں, سمیٹ سکتی ہیں کاموں کو, اور وقت جو ضائع ہے اس ضائع وقت کو بچا کر اصل کام کے لیے, ضائع وقت جو آپ کی مصروفیات ہیں گھریلو دوسری تیسری, ان میں سے جو ضائع وقت ہے وہ بچائیں, اس وقت کو آپ اصل کام کی خاطر صرف کریں. اصل کام اپنی ذات سے شروع کرنا ہے, آگاہی, پہلے تعلیم, تعلیم اور تربیت, یہ اپنی ذات کے بارے میں. جب خود ایک مرحلہ طے کر لیں تعلیم و تربیت کا, اور ہمارے اندر نورانیت و روشنی آ جائے جو دین ایجاد کرنا چاہتا ہے, پھر اس کے بعد امت سازی, امت بنانا. امت نہیں بن سکتی جب تک خواتین دین کی تربیتی ذمہ داری نہیں سنبھالتی, جب تک دین کی تبلیغی ذمہ داری نہیں سنبھالتی. چونکہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ مرد بھی خاتون کی آغوش سے مرد بنتا ہے, اگر خاتون نہ بنا سکے اس کو مرد نہیں بنتا. آج مثلا یہ جو روایت ہے الجنۃ تحت اقدام الامہات, سنی ہوئی ہے نا یہ روایت, یہ تو خواتین کو یاد ہونی چاہیے چونکہ ان کی فیور میں ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, جنت ماں کے قدموں کے نیچے, ایسا ہی ہے. اتنا احترام اللہ تعالیٰ نے ماں کے لیے قرار دیا اور والدین کے لیے بالخصوص, اور خصوصاً والدہ کے لیے. قرآن میں ذکر کیا گیا کہ اے انسان تو توجہ کر, تجھے کس طرح ماں نے پیدا کیا, پالا, پوسا, بڑا کیا. اب تو غافل ہو گیا, اب تیری داڑھی مونچھ نکلی ہے, تو ماں کو بھول گیا ہے, تو اس محسنہ کو بھول گیا ہے جس نے اپنا وجود تیرے اوپر قربان کیا ہے, جس نے اپنا وجود تجھے پلایا ہے, نہ کہ منڈی سے خرید کے تجھے کچھ پلایا ہے, اپنا وجود تجھے پلایا ہے اس نے. آج تو شادی کر کے بیوی آئی ہے, ماں کو بھول گیا ہے تو. اس لیے سخت سرزنش ہے, ماں کے نافرمان کو خدا نہیں بخشتا کبھی بھی. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, بہت عظیم مقام ہے ماں کے لیے. اس حدیث کا ایک معنی یہی ہے کہ ماں کی خدمت کرو تاکہ ماں راضی ہو, دعائیں دے اور آپ کو جنت مل جائے. ایک عام سادہ سا معنی جو آپ کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے, لیکن اس کا ایک دقیق معنی, تھوڑا گہرا معنی بھی اس حدیث کا ہے. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اس حدیث میں رسول اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جس طرح آپ استعمال کرتی ہیں مرد بھی عورتیں بھی ایک جملہ نا کہ یہ چیز تو میری مٹھی میں ہے, مثلا فرض کر لے کہ آپ کے پڑوس میں, رشتہ دار میں, کوئی آپ کے قریبیوں کا, آپ کے پڑوسیوں میں سے کوئی رشتہ لینے آئے ہیں, فرض کریں کسی لڑکے کے لیے کسی لڑکی کا کوئی رشتہ طے ہونا ہے, آپ بزرگ خواتین عموماً کیا کہتی ہیں کہ یہ رشتہ تو میری مٹھی میں ہے، یہ تو میرے اختیار میں ہے، یعنی میں چاہوں تو کرا سکتی ہوں، چاہوں تو نہیں کرا سکتی. ہوتا ہے بعض خواتین اسی طرح ہوتی ہیں کہ ان کا اثر رسوخ احترام ہوتا ہے، پڑوسی بھی بات مانتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو وہ جب کہتی ہیں کہ یہ تو میری مٹھی میں ہے، یعنی میں چاہوں تو کر سکتی ہوں، چاہوں تو ختم کر سکتی ہوں. اس حدیث کا ایک معنی یہ ہے کہ جنت ماں کی مٹھی میں ہے، ماں چاہے تو بچے کو جنتی بنا سکتی ہے، چاہے تو جہنمی بنا سکتی ہے، ماں کے اختیار میں ہوتی ہے اولاد. اگر یہ جنتی مٹھی کھولے تو بچہ جنتی ہو جائے گا، اگر ماں جہنمی مٹھی کھولے تو، یعنی جنت بھی ماں کی مٹھی میں ہے، جہنم بھی ماں کی مٹھی میں ہے، ماں نے جدھر ڈال دیا بچے کو ادھر ہی جائے گا بچہ. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ مائیں جو زیادہ شعور نہیں رکھتی، انہوں نے غلط لائنوں میں اپنے بچے خود ڈالے ہیں اور پھر ابھی پچھتاتی بھی ہیں، پھر وقت کو گالیاں دیتی ہیں کہ برا ہو اس وقت کا، لعنت ہو اس وقت پر جب میں نے بچے کو وہاں بھیجا تھا. مثلا وقت کو کیا کہتی ہو، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے بچے کو کہاں بھیجا ہے. قرآن مجید میں ایک ماں کا ذکر ہے، کئی ماؤں کا ذکر ہے، خواتین کا کردار قرآن میں بہت عظمت کے ساتھ بیان ہوا ہے. ان میں سے ایک مادر حضرت موسیٰ ہے. حضرت موسیٰ کے ذکر میں چار پانچ خواتین کا بہت اعلیٰ ذکر ہے، یعنی اصل داستان موسیٰ کی ہے لیکن کردار خواتین کا وہاں اتنا خوبصورت ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، کہ اکثر ہم اس کردار کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے. ایک سب سے پہلے موسیٰ کی ماں، دوسری موسیٰ کی بہن، تیسری آسیہ فرعون کی زوجہ، چوتھی شعیب کی بیٹیاں، حضرت شعیب نبی کی دو بیٹیاں، پانچویں موسیٰ کی زوجہ. یہ پانچ خواتین اگر نہ ہوتی موسیٰ کبھی بھی کامیاب نہ ہوتے، اصل بچتے ہی نہیں. جب موسیٰ پیدا ہوئے تو خدا نے وحی کی مادر موسیٰ کو، مادر موسیٰ نبی نہیں تھی لیکن اللہ نے، اتنی پاک خاتون تھی کہ خدا نے الہام کیا اس ماں کو کہ یہ بچہ جو میں نے تجھے دیا ہے، اس بچے کو تابوت بنا، اس صندوق کے اندر بند کر کے دریا میں ڈال دے. اب توجہ کریں، ایک ماں ہے، لخت جگر ہے اس کا، لیکن اس کا ایمان اللہ پر کتنا مضبوط ہے کہ جب خدا نے اسے کہا کہ ڈر مت بچے کو، چونکہ موسیٰ کی ماں کو پتا تھا نا کہ میرا بچہ، میں خالق نہیں ہوں بچے کی، اللہ خالق ہے، اللہ نے مجھے موسیٰ دیا ہے، تو جو اللہ مجھے دے سکتا ہے بچہ تو وہ دریا میں نہیں بچا سکتا اس کو. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو تو میں کیوں نہ کروں. اب بعض مائیں بہت معاذ اللہ خدا سے بھی زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتی ہیں کہ اللہ نے بچے دیے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ بچوں کو اس راہ میں ڈالو، ادھر نہیں ڈالتی، کہتی ہیں نہیں میرا بچہ ادھر جائے، وہ ایسے بچے ضائع کر دیتی ہیں مائیں. اس وقت جس ماحول میں موسیٰ پیدا ہوئے تھے، بہت سارے بچے پیدا ہوئے تھے، کچھ ماؤں نے گلے لگا کے رکھے، موسیٰ کی ماں نے گلے نہیں لگایا، بچے کو اللہ کے حکم پر صندوق میں ڈالا، دریا کے حوالے کر دیا. جتنی ماؤں کے بچے ان کی آغوش میں تھے، فرعون کے سپاہیوں نے چن چن کے ایک ایک بچے کو ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا. اور جس ماں نے بچہ اللہ کے حکم پر دریا میں ڈال دیا تھا، خدا و تعالیٰ نے انتظام کیا کیا کہ ایک بہت ہی رحم دل خاتون جناب آسیہ، جو کائنات کی برتر خواتین میں سے ہیں، فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے، توجہ کریں، بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے میاں دینی نہیں ہے، اجازت نہیں دیتے. آسیہ نے اٹھوایا صندوق، کھولا، بچہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بناتے ہیں، ہماری اولاد نہیں. اور ادھر سے موسیٰ کی بہن کو پتہ چل گیا کہ بھائی میرا پہنچ گیا ہے وہاں پر، اور اللہ نے موسیٰ کو منع کر دیا کہ ماں سے ملانے کے لیے کہا کہ کسی کا دودھ نہیں پینا. بہن نے کہا کہ، بتایا نہیں کہ ماں ہے، کہا کہ ایک دائیا ہے، وہ اچھے بچے سنبھالتی ہے، تو بچہ دودھ کسی کا نہیں پی رہا تو اگر میں اس کو لے آؤں تو. اور اس طرح خدا و تعالیٰ نے ماں کو بیٹے سے ملا دیا. پھر اس کے بعد آسیہ کے تربیت میں رہے موسیٰ، جوان ہوئے. ایک خاتون نے موسیٰ کو آسیہ تک پہنچایا، یا کہیں دو نے، ایک ماں نے اور ایک بہن نے. پھر آسیہ کے خدمت میں یا آسیہ کی آغوش میں موسیٰ جوان ہوئے. جوان ہونے کے بعد پھر خدا نے کہا کہ ابھی یہاں سے بھی یہ مرحلہ طے ہو گیا ہے، تربیت تیری جو آسیہ نے کرنی تھی کر دی ہے. اب اگلی منزل کے لیے موسیٰ کو مصر سے نکالا اور مدین میں جا پہنچے، جہاں حضرت شعیب نبی تھے. شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں جو بکریاں چرا رہی تھیں، اور کنویں پہ آئیں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے. وہاں رش تھا، مرد زیادہ تھے، تو وہ باحیا بچیاں تھیں، وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئیں، مردوں میں نہیں گھسیں. موسیٰ بھی پیاسے تھے، اس چشمے پہ پہنچے، دیکھا یہ دو بچیاں جوان، یہ الگ بیٹھی ہوئی ہیں اور کنویں پہ رش ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھی ہوئی؟ انہوں نے کہا ہماری بکریاں ہیں اور ابھی رش ہے، رش ختم ہوگی تو ہم پانی پلائیں گے. تو انہوں نے کہا آپ کا کوئی مرد نہیں ہے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے، وہ نہیں چرا سکتا بکریاں، ہم چراتی ہیں. وہ اتنی پاک خواتین تھیں یہ دونوں بیٹیاں حضرت شعیب کی. موسیٰ نے کہا کہ میں مدد کرتا ہوں تمہاری، اور اسی رش میں حضرت موسیٰ نے پانی نکالا، ڈول پانی کے نکالے، ان کی بکریوں کو پلایا، یہ جلدی گھر چلی گئی واپس. پہلے دن حضرت شعیب نے کہا کہ تم تو روز لیٹ آتی تھیں، رات کو آتی تھیں مثلا بکریاں لے کر، آج جلدی کیوں آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک جوان وہاں آیا، بڑا شریف نیک، تو اس نے ہمیں الگ بیٹھے ہوئے دیکھا، وجہ پوچھی، تو پھر اس نے مدد کی، ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا تو ہم آ گئے. اصل میں حضرت شعیب تک اور ان خاندان تک موسیٰ کو پہنچانا مقصود تھا. موسیٰ وہاں پہنچ گئے، اور شعیب نے کہا کہ جو، ایک بیٹی کو بھیجا کہ جو اس جوان کو بلا کے لاؤ. جب موسیٰ آئی، وہ بیٹی آئی، کہا کہ موسیٰ آپ کو ہمارے بابا بلاتے ہیں. چلے گئے جناب موسیٰ، جناب شعیب نے اپنا تعارف کروایا کہ میں نبی خدا ہوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، اور تم اچھے جوان نظر آتے ہو، پاک جوان نظر آتے ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی ایک تجھے دے دوں. شعیب منتظر نہیں دیتے کہ موسیٰ رشتہ مانگے، لڑکے والے آئیں نا، کہا کہ جوان بیٹی ہے، بہترین رشتہ، اس سے بہتر، موسیٰ سے بہتر کہاں سے ملے گا؟ خود بیٹی کے باپ نے آفر کی کہ میری بیٹی ہے، آپ اچھے جوان ہو تو اگر قبول کرو میری بیٹی سے شادی کرو. ہم اس کو ننگ و عار سمجھتے ہیں، بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ شرم، یہ رسومات ہیں، یہ آبا کا طریقہ ہے. آبا نے یہ کہا ہے کہ بیٹیوں والے کبھی بھی لڑکا نہ ڈھونڈے، لڑکے والے ہمیشہ، یہ آبا کا طریقہ ہے. انبیاء کیا کرتے تھے؟ انبیاء یہ دیکھتے تھے کہ ایک اچھا لڑکا ہے محلے کے اندر، متدین ہے، پاک ہے، تو وہ خود جا کے اس کو کہتے تھے وہ ہماری بیٹی سے شادی کرو، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. لیکن ہم آبا کی رسومات کے بہت پابندی، تو ناک کٹ جاتی ہے اگر بیٹی والا کسی کو کہہ دے کہ میری بیٹی ہے اور آپ اسے رشتہ کر لو، شادی کر لو، تو وہ سمجھو خاندان کی ناک کٹ گئی، یہ بےزتی ہو گئی، ان کی بیٹی کو لیتا کوئی نہیں تھا، انہوں نے زبردستی جا کے متھے ماری ہے فلاں، یہ جو جہلیت کی باتیں ہیں نا، یوں نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک اچھا لڑکا آپ کی نظر میں ہے، خود نہیں کہہ سکتی، کسی سے کہلوا دیں آپ کہ ہماری بیٹی ہے، یہ بہترین جوان ہے، دیندار جوان ہے، پاک جوان ہے. پاکیزگی بہت ضروری ہے، طہارت حیا بہت ضروری ہے. شعیب کی بیٹیوں نے موسیٰ کی جو تعریف کی وہ کیا تھی؟ کہ وہ یہ تھا کہ یہ بہت باحیا جوان ہے، اس نے ہماری مدد کی، اس کی نگاہوں سے شرافت و حیا نظر آتی. حضرت شعیب نے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، لیکن شرط یہ ہے کہ شادی کر کے آپ کو یہاں رہنا پڑے گا، ٹریننگ لینی پڑے گی. 8 سال انہوں نے شرط رکھی، پھر 10 سال ان کے پاس رہے. پھر جب زوجہ بھی ہو گئی، شعیب کی بیٹی سے شادی کر لی، اور موسیٰ علیہ السلام اب اس جگہ پہنچائے جہاں پہنچنا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہنچانا تھا. پھر اس کے بعد آئے واپس مصر کی طرف، تو راستے میں وہ جو سے قرآن میں ہے کہ وہ شعلہ نظر آیا آگ کا، اور انہوں نے زوجہ کو بٹھایا کہ آپ یہاں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے، میں شاید اسے کوئی آگ لے آؤں یا کوئی چیز لے آؤں. اور جب حضرت موسیٰ واپس آئے، جب پہنچے وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوا کہ موسیٰ یہ آگ نہیں ہے، انی انا اللہ، یہ میں تیرا پروردگار ہوں، تیرا رب ہوں، اور تو انکا بالواد المقدس طوا، تو اب وادی مقدس میں آ گیا، فخلا نالیک، اپنے جوتے خل کر اتار دے، تو وادی مقدس میں آ گیا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، نبوت پہ فائز کیا، اور تعلیم دی, اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ سے کہا کہ اب تو نے بنی اسرائیل کو نجات دینی ہے, اور آخر کار فرعون کے ظلم سے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا سمندر کے اندر. اب توجہ کریں, بظاہر موسیٰ نے کیا یہ کام, لیکن اس کام میں خواتین کا رول دیکھیں کتنا اہم ہے, کہ اگر مادر موسیٰ نہ کرتی یہ کام, اللہ کے حکم پر بچے کو سمندر کے حوالے یا دریا کے حوالے نہ کرتی, اور ان جاہلی ماؤں کی طرح نہ گلے لگا کے بیٹھتی میرا لخت جگر میں تو اپنے آپ سے دور نہیں کرتی, تو یہ فرعون کے ہاتھوں مارا جاتا. آج بھی ایسے ہو رہا ہے, جو مائیں بچوں کو اپنے گلے لگا کے رکھتی ہیں, یہ ٹی وی مار رہا ہے کلچر, یہ آج کا فرعون ٹی وی کلچر, فساد, فاشا, انٹرنیٹ, بچوں کو قتل کر رہا ہے, روحیں مار رہا ہے ان کی. لیکن جو مائیں قربانی دیتی ہیں اپنی بچوں کو راہ خدا میں ڈال دیتی ہیں, اللہ کا وعدہ ہے اگر تم میرے فرمان پر میری راہ میں ڈالو میں تمہارے بیٹوں کو امام بنا کر تمہاری طرف لوٹاؤں گا, اور وہ تمہارے بیٹے یوں نہیں کہ صرف کھاک کھلا تمہیں کما کے دیں گے اور تمہارا گھر چلے گا, کچن چلے گا, یہ وہ بیٹے ہوں گے جو پوری امت کو نجات دیں گے. بس خواتین وہ کام کر سکتی ہیں جس سے پوری امت بچا سکتی ہیں, امت سازی کر سکتی ہیں خواتین. لیکن طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے وقت نکالنا ہے. میں نہیں کہتا وہ ذمہ داریاں چھوڑیں, گھر کے کام چھوڑ دیں, نا وہ کرنے ہیں, لیکن پھر بھی ضائع وقت نکال کے اس کو سمیٹ کے اس کو آپ استعمال کریں, اور پہلا کام خود دینی آگاہی حاصل کریں, بصیرت حاصل کریں. ہمارے معاشرے میں جو خواتین کے ساتھ ظلم ستم ہے, مردوں کے ساتھ بھی یکساں ہے, اس پاکستانی سوسائٹی میں خواہشات کے لحاظ سے مرد آزاد ہیں, عورتیں پابند ہیں, لیکن ناکامی کے لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہیں. نہ مرد وہ کام کر پا رہے ہیں نہ عورتیں وہ کام کر پا رہی ہیں, صرف خواہشات میں ایک آزاد ہے اور ایک پابند ہے, لیکن مقصد میں دونوں ناکام ہیں. لیکن خواتین کریں یہ کام, چونکہ خواتین میں سنجیدگی زیادہ ہوتی ہے, بہت سیریس ہوتی ہے. مردوں میں سیریسنیس بہت دیر سے آتی ہے, سنجیدگی بہت دیر سے آتی ہے. خواتین کے مزاج میں, طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے سنجیدگی رکھی ہے. لہذا یہ کام آپ عہد کریں کہ سب سے پہلے آپ نے وہ ذمہ داریاں جو انجام دے رہی ہیں ان سے وقت نکال کر آپ نے دینی شعور حاصل کرنا ہے. جو سب سے بڑا ظلم ہے, شعور نہیں بڑھنے دیا گیا خواتین کا, موقع نہیں دیا گیا, فرصتیں نہیں فراہم کی گئیں, سسٹم ایسا نہیں بنایا گیا کہ خواتین کا شعور بیدار ہو, یعنی ذہن ان کا کھلے, کھل ذہن کھلنے سے مراد صحیح تصور دین کا, خدا کا, نظام الہی کا, مقصد زندگی کا صحیح تصور ان کے ذہن میں آئے. اس کے لیے وقت نکالیں اور سنیں. الحمدللہ آج وہ میٹر موجود ہے, وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں. اللہ وسلم. جیسا میں نے سنا کہ الحمدللہ یہاں خواتین اس قسم کا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے, لیکن مزید اس کو اہتمام بڑھائیں اور کوشش کریں. سب چھوٹی بڑی, بزرگ خواتین اور چھوٹی بچیاں جو ہیں, یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہوں, اور سب سے پہلے خود اپنی معرفت بڑھائیں, شعور بڑھائیں, بیدار ہوں, آگاہ ہوں, بنیاد اپنی مضبوط کریں, ایمان اپنا مضبوط کریں, معنویت اپنے اندر مضبوط کریں, پاکیزگی اپنے اندر زیادہ لائیں, اور پھر تربیت اپنی, پرورش اپنی شخصیت بنائیں, اور پھر اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں, اور ایک امت سازی کا عمل انشاءاللہ آغاز ہو, اور آپ کے ہاتھوں سے ایک بنی ہوئی امت آئے جو اس ملک کو بھی نجات دے, اس قوم کو بھی نجات دے. یہ مشکلات حل ہونے والی ہیں. ہم ابھی زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, الیکشن سے مسائل حل ہوں گے, فلاں سے مسائل ہوں گے, یہ بھول ہے, یہ سراب ہے. اگر مسائل حل ہوں گے جو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے راستہ اپنایا اور اپنے مسائل حل کیے اور اپنی قوم کو نجات دی. امام فرماتے تھے کہ یہ انقلاب اسلامی عورتوں کے رہین منت ہے, اگر خواتین نہ ہوتی یہ انقلاب کبھی بھی کامیاب نہ ہوتا. وہ بیداری, وہ شعور عورتوں کے اندر پیدا ہوا کہ انہوں نے ہر میدان میں جہاں ان کو حاضر ہونا چاہیے تھا وہاں پر وہ حاضر ہوئی ہیں اپنے تمام تر مسائل و مشکلات کے باوجود. امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی اور آپ کے شہر میں بھی آپ پہلے متحرک ہوں، ہراول دستہ بنے، پھر آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے شہروں میں انشاءاللہ یہ حرکت شروع ہو۔ خلاصہ کروں بات کا کہ سب سے پہلے اپنا دینی شعور بڑھانا ہے، شعور بڑھانا ہے، صرف معلومات نہ، شعور و بیداری اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تربیت اپنی کرنی ہے، اور اس مقام انسانیت کے قریب اپنے آپ کو کرنے پہنچنا ہے، اور پھر ایک امت سازی، چونکہ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر رکھی ہے اور یہ کام ہونے والا ہو انشاءاللہ۔ ایک سوال آغاز میں ہی تھا کہ صبر ایمان کا حصہ ہے، ایک خاتون کا گھر میں صبر کیسا ہونا چاہیے، جبکہ آپ نے کہا کہ صبر بمانہ استقامت ہے، اور کچھ نہ بولنا اور کچھ نہ کرنا صبر نہیں ہے۔ بھلے دیکھیں، ایک تو خواتین بہت چھوٹی مسائل کو بہت اہمیت دیتی ہیں، اس آفت سے بچیں آپ۔ ہر طبقے کی ایک آفت ہے، علماء کی ایک آفت ہے، مردوں کی ایک آفت ہے، تاجروں کی ایک آفت ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے، اس کے اندر آفات کی ایک مفصل فہرست ہے جو ہم اپنے حوزے میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آفات شناسی۔ ہر طبقے کو ایک آفت لگ جاتی ہے، کس وقت پاکستان میں آفت زدہ ہے، یہ معاشرہ سب آفت زدہ ہے، ہر طبقے کو کوئی نہ کوئی آفت لگی ہوئی ہے۔ خواتین کی کئی آفات ذکر کی گئی ہیں، ایک آفت ان میں سے ہے کہ وہ باتیں جن کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کو بہت اہمیت دیتی ہیں، اس وجہ سے بڑی باتوں سے پھر محروم رہ جاتی ہیں، بڑے کاموں سے محروم رہ جاتی ہیں۔ جب بہت چھوٹی بات میں الجھ جاتی ہیں، جس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، اور پھر بڑے مسائل میں چلے۔ گھر میں بھی اسی طرح ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہ دیں۔ گھریلو جھگڑے جو ایک ازلی جنگ ساس بہو کی ہے، جس میں سارا خاندان ڈوب جاتا ہے اور اعصاب سب کے خراب ہوتے ہیں، سب کے مردوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، تعلقات بگڑتے ہیں، یہ جنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس سے کہ بہت چھوٹی سی بات کو اہمیت دے کے بڑا کر دیا جاتا ہے۔ فرض کریں بہو سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ نظر انداز کرنے کی تھی، چشم پوشی کرنے والی تھی، اس کو نوٹس نہ لیں، حل ہو جاتا ہے مسئلہ۔ ہر چیز کو انسان نوٹس نہیں لیتا، چھوٹی بات کو درگزر کرتا ہے۔ ساس نے کوئی کہہ دیا، وہ بہو کو نظر انداز کرنا چاہیے، نوٹس نہ لیں اس کو۔ دیکھیں ہم اپنی ماؤں کے کتنی باتیں نظر انداز کرتے ہیں، اور مائیں اپنے بچوں کی کتنی باتیں نظر انداز کرتی ہیں۔ اپنی اولاد پر تو مکمل آنکھیں بند رکھتے ہیں، بڑے بڑے کام بھی کر دیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں کے بارے میں نہیں کرتے یہ کام۔ اتنا آپ وسعت ظرفی، وسعت ذہنی پیدا کریں اپنے اندر کہ چھوٹی بات کو کبھی اہمیت نہ دیں آپ، چھوٹی بات کو نہ اچھالیں۔ معمولی مسئلہ ہوا، یا اس نے جان بوجھ کے کیا یا غلطی سے ہوا، نظر انداز کر دیں، اندیکھا کر دیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا، چونکہ روایت میں ہے جو لوگ چھوٹی باتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، خدا ان کو بڑی بڑی مشکلات میں ڈال دیتا ہے اس سزا کے طور پر۔ جس گھر میں چھوٹی باتوں کو بہت اچھالا جاتا ہے، اس گھر میں بڑے بڑے پرابلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ سزا ہے اللہ کی اس گھر کو۔ اور اگر آپ چھوٹی باتوں کو درگزر کریں، ویسے بھی قانون ہے کہ اغفر تغفر، اگر آپ چاہتے ہو اللہ آپ کو معاف کرے، آپ بھی لوگوں کو معاف کرو۔ آپ معاف کرو گی تو آپ کو اللہ معاف کرے گا، ورنہ آپ نے معاف نہیں کیا کسی کو، کسی کی بات جانے نہیں دی۔ بعض خواتین ہوتی ہیں مجلس محفل میں ہر بات کا جواب دینا ضرور اپنا واجب سمجھتی ہیں کہ میں اس کو نہیں، اور مثلا دوسری کہتی ہے اٹھو چلے، کہتی ہے نہیں ابھی تو اس کو میں نے ٹھنڈا نہیں کیا، ٹھنڈا کر کے جاؤں گی اس کو بھی۔ نہ، ٹھنڈا نہ کرو، آپ ضبط کرو، جاؤ اپنا کام کرو۔ گھر میں یہ جو بے جان لڑائیاں ہیں میاں بیوی کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر انداز کریں، چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ جس طرح بچوں کی غلطیاں نظر انداز کرتی ہیں، اس طرح ہر ایک کی چھوٹی غلطیاں نظر انداز کریں، تاکہ آپ کی بھی چھوٹی غلطیاں کوئی نظر انداز کرے۔ بھلے بڑے مسائل ہیں، نقصان دہ، ان کو ضرور اچھے طریقے سے، سلیقے سے، عقل کے ساتھ سنبھالیں ان کو۔ یہ ایک آفت ہے، اس سے پرہیز کریں آپ۔ گھر کے اندر استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈٹ جائیں، بیوی شوہر کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہو اور کہے صبر یہی ہے میرا، ابھی مثلا ایک اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، ادھر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، یہ کہے میں صبر کر رہی ہوں، نہ، یہ نہیں ہے صبر۔ یا ساس بہو آپس میں ڈٹ جائیں، وہ اپنی بات پر ڈٹ جائے، اپنی بات پر ڈٹ جائے، یہ نہیں ہے صبر، یہ حماقت ہے، غلطی ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گھریلو الجھنوں کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا، وقت کم ملتا ہے، پریشانیاں ہیں، سختیاں ہیں، وسائل کی کمی ہے، گھر میں کوئی میرا بیماری ہے، کچھ ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے فریضے ترک نہیں کیے، ان مشکلوں کے باوجود بھی آپ نے جو فرائض تھے آپ کے وہ پھر بھی آپ انجام دے رہی ہیں. صبر چھوڑا کیا ہے؟ چھوٹی سی مشکل کی وجہ سے بڑا فریضہ چھوڑ دیا. یہ نہ کریں آپ. چھوٹی چھوٹی مشکلات ہر گھر کے اندر رہتی ہیں، ان کو نظر انداز کرنے سے حل ہو جاتی ہیں. لیکن صبر کا گھریلو، صبر کا مطلب یہ کہ گھریلو چھوٹی چھوٹی مشکلات کو بہانہ بنا کر ہم اپنا اصلی فریضہ جو خود سازی ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، تعلیم تربیت اپنی اور امت سازی ہے، اس سے ہم غافل نہ رہے. نہ یہ کہ گھریلو صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور کوئی آدمی دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو. گھریلو ماحول آسودہ رکھنا، یہ خواتین کی مٹھی میں بہت کچھ ہوتا ہے. گھر کو مطمئن رکھنا، گھر کو آرام رکھنا، اپنے جذبات پہ کنٹرول کریں، ان سب کا اجر ہے، سب کا اجر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑے بڑے انعاموں کے ساتھ اجر دیتا ہے، بڑے بڑے انعام کے ساتھ. مثلا آپ چھوٹا سا شوہر کے مثلا کسی غلط بات کو سہتی ہیں تو اس کا اجر کیا ہے؟ خدا ایک بہت اچھی اولاد آپ کو عطا کر دیتا ہے. اللہ کا قانون ہے یہ، ادھر سے آپ نے چوٹ کھائی ادھر سے اس کی تلافی کر دیتا ہے اللہ. اللہ پہ بھی چھوڑا کرو نا کوئی کام، سارے کاموں کی تلافی خود نہیں کیا کرو، کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو اور دیکھیں خدا کس طرح تلافی کرتا ہے آپ کے لیے. آپ نہ عکس العمل دکھائیں، بہت ساری جگہوں پر آپ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے میں اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں، اور خدا اس کی تلافی کرتا ہے اور بڑی احسن تلافی کرتا ہے، بہترین تلافی کرتا ہے اس کی. یہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں آپ، تاکہ گھریلو الجھنیں کم ہو جائیں، آسودہ ہو جائیں، مرد بھی اپنا آسودگی ہو اور عورتیں بھی، خواتین بھی اپنا کام کریں. بعض اوقات عرض کیا نا کہ مرد آتا ہے، عورت رونا شروع کر دیتی ہے، تم مجھے ٹائم نہیں دیتے ہو، تم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہو، تم ہمیں شاپنگ نہیں کراتے ہو، تم ہمیں یہ نہیں کرتے ہو، تم فلاں نہیں کرتے ہو. نہ اسے کہو ٹھیک ہے آپ اپنا کام کرو، میں آپ کے آڑے نہیں آتی جو فرائض دینی انجام دے رہے ہو، میں بھی مجھے بھی اجازت دو، میں نے بھی کچھ اپنے فرائض انجام دینے، اور دونوں مل کے تعاون کر کے گھریلو کام بھی اور دینی فرائض بھی ہم سب نے انجام دینے. گھر کو جتنا آپ آرام پرسکون رکھیں گے آپ کا فائدہ ہے، جتنا گھر میں شور شرابہ الجھنے لڑائیاں جھگڑے زیادہ ہوں گی سب سے زیادہ نقصان آپ کا ہے. آپ اپنے اصلی کام سے رہ جائیں گے. بعض خواتین ساری عمر ان کی ان گھریلو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں گزر گئی ہے، ساری عمر، اور ایک دم موت کا وقت آ گیا ہے. اس خاتون کو اتنی فرصت نہیں ملی چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑوں سے وقت نکال کے ایک دن اپنے خدا کو ہی یاد کر لے، ایک دن اپنی عاقبت کی فکر کر لے کہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، ابھی قبر میں پہنچ چکی ہوں میں، اور میں اس ساری عمر انہی کاموں کے لیے تھی، میں اس سے جھگڑ، اس سے جھگڑ، اس سے لڑ، اس سے کر. نہ، مجھے خدا نے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. اشرف مخلوقات کا کام یہ نہیں ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پست کاموں کے اندر اپنی عمر ساری ضائع کر دے. چھوڑو، نظر انداز کرو ان کو، پانی پھیرو ان ساری چیزوں کے اوپر، اور اپنے مقصد کی طرف توجہ رکھو، دھیان رکھو. عموماً ایک مثال دی جاتی ہے نا، کہ مثال اتنی اچھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا گدا مثلا جب جاتا ہے اور حیوان اس کو کوئی بھونکتے ہیں تو وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا، اگر کوئی گدا حیوانوں کی الجھ جائے تو وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتا. اب یہ مثال درست نہیں ہے، گدا کی اور اس جانور کی مثال دیتے ہیں نا ہم. یہ مثال ذہن میں رکھیں کہ با مقصد آدمی جب اپنے مقصد کی طرف نکلتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں راہ میں کھڑی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے امتحان بہت سارے ہوتے ہیں، ان سب کو انسان نے طے کرنا ہے. ہمارے سامنے کربلا موجود ہے، آپ کے سامنے اسوہ زینبیہ ہے. کس ہستی کا نام ہے جناب زینب؟ نہ وہ ہستی جو ہم نے ذاکروں خطیبوں سے سنی ہے، وہ ہستی اور ہے جو ذاکروں نے ذہن سے بنائی ہے، اور جو زینب کربلا میں تھی وہ ہستی اور ہستی ہے، وہ بالکل اور ہستی ہے. اور ہمارے سامنے حضرت زینب ام المصائب ہیں، مصائب کی ماں. اتنے مصائب ٹوٹے حضرت زینب پر کہ مصائب کی ماں کہلائیں. امام معصوم نے کہا حضرت زینب کو مصائب کی ماں ہے. آپ دیکھیں ہم چھوٹے چھوٹے کاموں سے کتنے بڑے بڑے کام چھوڑ دیتے ہیں، اور حضرت زینب کے اوپر کتنے بڑے بڑے مصائب ٹوٹے لیکن اپنا اصلی کام چھوڑا، ایک بھی نہیں چھوڑا، ایک کام بھی نہیں چھوڑا. ایک ہی دن میں جس کے 72 تن شہید ہو جائیں, اس میں بھائی ایسا بھائی شہید ہو جائے جس بھائی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی تھی. جب مدینے سے جناب زینب چلی تھی تو بھیا کو کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے شوہر موجود ہیں عبداللہ ابن جعفر, آپ ان سے اجازت لے کر آئیں. چلی گئی اجازت لینے کے لیے اور عبداللہ کو کہا کہ اگر آپ نے مجھے روک دیا تو میں رک جاؤں گی کیونکہ آپ میرے شوہر ہو, لیکن آپ کو معلوم ہو کہ میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. میں اگر مدینے میں رک گئی تو مر جاؤں گی حسین کے بغیر. خب لیکن آپ دیکھیں کربلا میں حسین کے بغیر زندہ رہی. کیوں زندہ رہی؟ اس لیے کہ حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عصر عاشور تک میں ذمہ دار ہوں, اس کے بعد یعنی جب تک مصائب اوج پہ نہیں پہنچے تھے حسین سالار تھے, لیکن جب مصائب اپنے اوج پہ جا پہنچے تو وہاں سے امام نے سونپ دیا بہن کو کہ اب آپ سنبھالو. بیٹے, دو بیٹے اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے, نہیں روئی. البتہ ایک لاش پہ بہت روئی, جب علی اکبر کی لاش آئی اتنی روئی اتنی روئی. بعض روایات میں لکھا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب بی بی نے اپنی چادر کا خیال نہیں رکھا, دوڑ کے خیمے سے باہر آئی اور چادر سر سے سرک گئی تھی. یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا. حضرت زینب اس قدر پابند حجاب تھی, کبھی کسی نے حضرت زینب کا سر نہیں دیکھا تھا, رخ نہیں دیکھا تھا, لیکن جو ہی علی اکبر کی شہادت کی خبر ملی اس طرح سے خیمے سے فریاد کرتی ہوئی, واویلا کرتی ہوئی, دوڑتی ہوئی آئی مقتل کی طرف اور وا اکبرا وا اکبرا ندائیں دیتی ہوئی بی بی باہر آئی. دوسری بیویوں نے پکڑ کے چادر اوپر رکھی سر کے اوپر. اس وقت پہلی دفعہ حضرت زینب کے سر سے تھوڑی سی چادر سرک گئی تھی, مکنہ سرک گیا تھا وہاں سے. اس وقت بہت روئی. پھر شام غریبہ ہوئی, دیکھیں کیا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اپنے بھائی پہ خنجر چلتا ہوا دیکھا, لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے, جلتے ہوئے خیمے دیکھے, بچوں کو تماچے لگتے ہوئے دیکھے, اور خود بھی بھوکی بھی تھی پیاسی بھی تھی. اور جب جناب سید الشہداء آخری ودا کر کے جناب زینب سے ودا کر کے جا رہے تھے شہادت کی طرف, تو اب توجہ رکھیں, امام حسین علیہ السلام امام ہے اور معصوم ہے, جناب زینب علیہ اس معنی میں معصوم نہیں ہے, لیکن ایک معصوم امام اپنی بہن سے کیا کہہ رہے ہیں, اے بہن مجھے اپنی نماز تہجد میں یاد رکھنا, مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا. اس قدر بی بی پابند تھی اس نماز کی اور ہر نماز کی, نماز تہجد. جب شام غریبہ ہو گئی تو اتنی تھک گئی تھی, اتنی خستہ ہو گئی تھی, اتنی تھک گئی تھی, بچے اٹھا اٹھا کر, وہ بچے جو پائمال ہو گئے تھے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے, جن کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی تھی, ایک ایک بچے کو اٹھا کے لا کر رکھتی اور اس کی ماں کو تسلیاں دیتی. جب آدھی رات کا وقت ہوا, آدھی رات کا وقت ہوا تو نماز تہجد کے لیے مصلی, مصلی کیا تھا, جلے ہوئے خیمے, جلے ہوئے خیموں میں بی بی نے مصلی بچھایا اور قبلہ رخ ہو کر نماز تہجد شروع کی. شام غریبہ, ابھی لاشیں دفن نہیں ہوئی, ابھی پڑی ہوئی ہیں لاشیں پائمال جن سے سر کاٹے گئے ہیں, ابھی خیمے جلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں, سب کچھ اسی طرح آنکھوں کے سامنے ہے, لیکن نماز تہجد نہیں چھوڑی. لیکن یہ فرق پڑا, فرق کیا پڑا بی بیوں, فرق یہ پڑا کہ پہلے کھڑے ہو کے نماز تہجد پڑھتی تھی, ابھی بیٹھ کے نماز تہجد پڑھ رہی تھی. جب بیٹھ کے نماز تہجد شروع کی تو دوسری بیویاں پوچھتی ہیں, بی بی آج کھڑے ہو کے نہیں پڑھ رہی؟ تو فرماتی ہے آج مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, آج میری ٹانگوں میں طاقت ختم ہو گئی ہے, آج میں کھڑے نہیں ہو سکتی. اس طرح سے بی بی اتنی تھکی ہوئی خستہ اور اتنا دل ٹوٹا ہوا بی بی کا, نماز تہجد پڑھتی ہے پھر کھڑی ہوتی ہے, ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر جلے ہوئے خیموں میں بیویوں کو بٹھا کر, اور بٹھا کر کیا کہتی ہے, بیویوں آج پہلی رات ہے ہمارے پاس سوائے ایک بیمار کے کوئی مرد نہیں ہے. پچھلی رات جو گزری تھی تو سارے مرد موجود تھے, عباس موجود تھے, اکبر موجود تھے, حسین موجود تھے، انصار موجود تھے، آج پہلی شب ہے مردوں کے بغیر، لیکن کیا فرماتی ہے بنت علی؟ بنت علی فرماتی ہے لیکن ڈرنا نہیں، اگر عباس نہیں ہے تو میں موجود ہوں، اگر حسین نہیں ہے تو حسین کی بہن موجود ہے، میں موجود ہوں، ڈرنا نہیں ہے. ساری رات پہرا دیتی رہی، ساری رات پہرا دیتی رہی، سہمے ہوئے خوف زدہ بچے سو گئے، اور سوئے ہوئے بچوں کو آ کر دیکھتی، آ کر ان کے اوپر کوئی کپڑا دے دیتی، کبھی ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتی، کبھی مقتل کی طرف دیکھتی، کبھی بچوں کی طرف دیکھتی، کبھی وہ بیوہ عورتیں جن کی پہلی رات تھی سہاگ کی، اجڑ گئی، جن کا سہاگ اجڑ گیا، ان کے پاس جاتی، ان کو تسلیت دیتی، ان کو تسلیاں دیتی. آخر ہر ایک کو زینب تسلیاں دے رہی ہے، لیکن کوئی نہیں ہے جو زینب کو تسلی دے. اے بی بی، تیرا بھی تو کوئی نہیں بچا، نہ تیرا بھیا بچا، نہ تیرا بھتیجا بچا، نہ تیرا بیٹا بچا، تیرا بھی تو کوئی نہیں بچا، لیکن محتاج نہیں ہے تسلیوں کی. اور وہ رات شب غریبہ کی گزار دیتی ہے، شب غریبہ کی رات گزار کے پھر دوسرے دن اسیر ہو جاتی ہے. آتے ہیں لعین، آ کر سب کو رسیوں میں باندھتے ہیں، سب سے پہلے زینب اولیاء کو باندھتے ہیں، اور زینب اولیاء کے ساتھ امام حسین کی چھوٹی بچی کو باندھتے ہیں، بازو باندھ کے ایک بغیر پالان کے اونٹ پہ بٹھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کاروان کو چلانا چلایا جاتا ہے. اور وہ بچی چھوٹی جب اس کا نگاہ پڑتی ہے نو کے سنا پہ، بابا کے سر کے اوپر نگاہ پڑتی ہے، تو لپکتی ہے بابا کے سر کے اوپر اور گرنا شروع ہو جاتی ہے. اور جناب زینب اولیاء بچی کو پکڑتی ہے، اور بچی کو پکڑ کر پھر بیا کے سر کو دیکھ کر کیا کہتی ہے؟ میرا مظلوم حسین، او میرا پیاسا حسین، میرا تشنا حسین، میرا گلو بریدہ حسین، تو بچا، میں کس کس کو بچاؤں؟ میں تیری یتیمہ کو بچاؤں، میں تیرے مقصد کو بچاؤں، میں تیری قربانی کو بچاؤں، او میرے پیارے حسین بتا میں کیا کیا بچاؤں. اس طرح سے بی بی روانہ ہوتی ہے، اور پھر کوفے میں جا پہنچتی ہے. کوفے میں جا کر اسی طرح اسارت میں سر برہنہ خطبے دیتی ہے، اور لوگوں کو سمجھاتی ہے، لوگوں کو بتاتی ہے، اور پھر دربار شام میں چلی جاتی ہے. لیکن جو اس دربار شام میں بی بی کے ساتھ ہوا وہ ایسا تھا جو سید سجاد کبھی نہیں بھول سکے. لیکن یہ بھی سن لو کہ جو کچھ شام میں ہوا وہ سب کچھ بی بی نے سید سجاد کو نہیں بتایا. جب واپس مدینے پہنچی اپنے نانا کے روزے پر، اور لوگوں کو کہتی ہے، لوگوں میرے نانا کے روزے سے باہر چلے جاؤ، مجھے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں بی بی کیوں باتیں کرنی ہیں؟ ہم سن لیں آپ کیا باتیں کرتی ہیں. فرماتی ہیں برداشت نہیں کر سکو گے، صرف نانا برداشت کر سکتے ہیں، غیرت سجاد بھی برداشت نہیں کر سکتی. کیا کیا بی بی نے؟ جب لوگ نکل گئے چند کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ اپنی آستینیں اوپر الٹتی ہے، اور الٹ کر اپنے بازو آگے بڑھاتی ہے، اور کیا فرماتی ہے؟ اے نانا، یہ جو میرے بازوؤں پر نیلے نشان ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں، مجھے کربلا سے دوڑ کر شام لے جایا گیا. اور پھر آخری جملہ جو عرش کو میرا لرزا دیتا ہے، وہ جملہ کیا تھا؟ اے نانا، اگر حیا مانے نہ ہوتی میں اپنی پشت دکھا سکتی، میری پشت تازیانہ سے سیاہ ہو گئی ہے، مجھے کربلا سے کوڑے بہتے رہے، شام تک مجھ پر تازیانے برساتے رہے.
اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله 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 يا الله. خدا بندہ بحق محمد وآل محمد، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگار، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. خدا وند حق محمد و آل محمد ہمیں قرآن و عطرت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار رب حق محمد و آل محمد ہماری خواتین کو پروردگار عفت و حیا عطا فرما, انہیں پاکدانی و عصمت عطا فرما. خدا وندہ انہیں ہر قسم کی نگاہ ناپاک سے محفوظ فرما, ہر قسم کی آفت و بلا سے ان کو محفوظ فرما. خدا وندہ بحق محمد و آل محمد ان کے پردے, ان کی حیا, ان کی عزت, ان کی ناموس کی تو خود حفاظت فرما. خدا وندہ ان تمام خواتین کو و امت کی تمام خواتین کو توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کو اس ملت کے اندر بیداری و شعور پیدا کرنے کی توفیق عطا, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اشر و بلیہ سے محفوظ فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. خدا بندہ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمارے ماں باپ کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. خدا بندہ ہمارے ذوی الحقوق اساتید کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. خدا بندہ تمام امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سے اتنی سو نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما, مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما, مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما, مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما, مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. خدا وندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, ملک کے اندر دہشت گردی, فرقہ واریت, فتنہ و فساد پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما, عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما, دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام مرحومین کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, بانیان کے, منتظمین کے, خصوصاً شہداء کے لیے, و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. لکھ کے دیں آپ. یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بغیر باپ کے ہیں تو بہن کیسے تھے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو بغیر والد کے پیدا ہوئے, نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ, ان کے والد کا نام تھا عمران, موسیٰ ابن عمران. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے معجزاتی خلقت ہے, والد نہیں تھے, حضرت مریم سے پیدا ہوئے. کیا آپ کسی خاتون کا خطاب نہیں کروا سکتے کیونکہ بعض باتیں ان سے پوچھنے والی نہیں ہیں؟ یعنی یہ درس خواتین کے ذریعے سے ہونا چاہیے تھا, بہترین بات تھی اگر کوئی خاتون درس دیتی تو بہتر تھا, اور آپ آزادی سے سہولت سے بات بھی کرتی سنتی بھی, اچھی بات ہے. بہت شکریہ.